بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وعن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. سيدنا عابس بن ربيعة، سيدنا عمر رضي الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حجر اسود کی طرف آئے اور انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور کہنے لگے: میں جانتا ہوں کہ تم ایک پتھر ہو، نہ تم نفع دے سکتے ہو نہ تم نقصان پہنچا سکتے ہو، اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا. حسب سابق حدیث کے 10 پہلوؤں میں سے پہلا نقطہ، اس حدیث کے راوی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے بارے میں تفصیل سے ہم پہلے حدیث کی شرح میں پڑھ چکے ہیں، لیکن اشارتاً تم چند باتیں دوبارہ سے میں ذکر کیے دیتا ہوں. یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کے بارے میں نبوت کی زبان نے یہ بیان کیا تھا: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا: ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبه. اللہ عزوجل جلال نے عمر کی زبان اور اس کے دل پر حق کو رکھ دیا ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جلیل القدر صحابی کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے یہ لفظ استعمال کیے: ہذان السمع والبصر، یعنی ابا بکر و عمر، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، یہ میری آنکھیں اور میرے کان ہیں. جس طرح انسان کے اندر جو آنکھوں کی عظمت ہے اور کانوں کی عظمت ہے، وہ کسی بات کو سن سکتا ہے دیکھ سکتا ہے، یہی حیثیت ان دو صحابہ کی میرے نزدیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ خوشخبری بھی سنائی: انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر. میں دیکھتا ہوں شیطان جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، جب عمر کو دیکھتے ہیں تو جن شیطان بھی اور انسان شیطان بھی بھاگ جاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری بھی صحابہ کو سنائی، ابو بکر و عمر سیدا کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین. قیامت کے دن اللہ ذوالجلال نے جو فیصلے کرنے ہیں، انبیاء و رسل کے علاوہ جتنے لوگ بوڑھے جنت میں جائیں گے اگرچہ وہ جوان بن کے جائیں گے، ان کے سرتاج ہوں گے تو وہ سیدنا ابو بکر ہوں گے، سیدنا عمر ہوں گے رضی اللہ عنہما وارضاہما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ کھڑے تھے اور آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر بھی تھے، سیدنا عمر بھی تھے اور سیدنا عثمان بھی تھے رضی اللہ عنہم. تو اچانک پہاڑ حرکت کرنے لگا تو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، اثبت احد، احد رک جاؤ، فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ کے اوپر ایک نبی کھڑا ہے اور ایک صدیق کھڑا ہے اور دو شہید کھڑے ہیں، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہما. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا انس روایت کرتے ہیں، دخلت الجنہ، میں جنت میں داخل ہوا جب معراج پہ گئے، فَإِذَا أَنَا بِقَصْرٍ مِّن ذَهَب، میں نے دیکھا کہ ایک محل سونے کا بنا ہوا ہے، فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرِ، میں نے سوال کیا جبریل امین سے کہ یہ سونے کا محل جنت میں کس کا ہے؟ قالوا لشاب من قريش، یہ قریش کا ایک نوجوان ہے، فظننت انی انا هو، میں نے سوچا کہ شاید جبریل امین میرے بارے میں کہہ رہے ہیں، فقلت ومن هو، وہ کون ہے قریشی نوجوان؟ قالوا عمر بن الخطاب، یہ عمر بن خطاب کا محل ہے، فلولا ما علمت من غيرتك لدخلته، عمر مجھے اس وقت تیری غیرت یاد آئی، اگر مجھے تیری غیرت کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں تیرے گھر میں داخل ہو کے دیکھ کے آتا کہ تیرا محل کیسا ہے. تو ایسے صحابی جن کو اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر نے جہاں اس بات کی خوشخبری دی کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اور شیطان اس کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال نے اس ہستی کی زبان پہ حق کو جاری کر دیا تھا کہ عمر ایک بات کرتے اللہ قرآن بنا کے اسے نازل کر دیتے. بیت اللہ میں اب داخل ہوئے اور کہتے ہیں، لو اتخذنا ذلك المكان للمصلى، اللہ کے رسول کیا خیال ہے یہاں مقام ابراہیم پہ اگر ہم نماز پڑھیں؟ تو ایک رائے پیش کی، جبریل امین تشریف لائے اور قرآن کی یہ آیت نازل ہو گئی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، یہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیجیے. یہ عمر کی ایک رائے تھی، دخل عليك البر والفاجر ولو امرت امهات المؤمنين بالحجاب. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں اور آپ کے پاس برے لوگ بھی آتے ہیں، کیا خیال ہے اگر آپ مومنوں کی ماؤں کو پردے کا حکم دے دیں؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے تو کوئی بات نہیں کرتے تھے، تو ذوالقعدہ 4 ہجری کو پردہ نازل ہوا ہے. ابھی یہ بات ہوئی ساتھ ہی جبریل امین کا نزول ہوا اور پردے کی آیات نازل ہو گئی. تو وہ ہستی اس روایت کی راوی ہے جس کی زبان پہ اللہ عز و جلال نے حق کو جاری کیا ہوا تھا, اور جو جنت کے بوڑھے لوگوں سوائے انبیاء اور رسل کے سرتاج ہوں گے, اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے جنت میں ان کا محل بھی دیکھا. حدیث کا دوسرا پہلو حدیث کی سند. قال سید الفقهاء امیر المؤمنین فی الحدیث الامام البخاری رحمه اللہ رحمة واسعة حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه. حديث كتيسة پہلو حديث كمتن. أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع, ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. حديث كچوتھا پہلو حديث کا حفظ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, نضر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغه كما سمع. اللہ ذوالجلال تر و تازگی عطا فرمائے اس انسان کو جو ہم سے کچھ بھی سنتا ہے, اور دوسری روایت میں آتا ہے سمع منا حدیثا جس نے ایک حدیث سنی, اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں سمع مقالتی کسی نے ایک بات سن لی پھر اسے یاد کیا اور اس کو صحیح صحیح آگے پہنچایا. اللہ عز و جلال اس کو دنیا میں بھی تر و تازگی سے نوازیں گے اور قیامت کے دن بھی اس کا چہرہ روشن ہوگا. حدیث کا پانچواں پہلو حدیث کا ترجمہ. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق عابس بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, انہ جاء الی الحجر الاسود, سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کی طرف تشریف لائے, فقبله اور اسے بوسا دیا, فقال اور کہنے لگے انی اعلم میں خوب جانتا ہوں, انک حجر تم ایک پتھر ہو, لا تضر ولا تنفع نہ تم کوئی نقصان دے سکتے ہو اور نہ ہی تم کوئی نفع دے سکتے ہو, ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک, اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا. حدیث کا چھٹا پہلو حدیث کا مفہوم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اس حدیث میں اس مقصد کو واضح کر رہے ہیں کہ حجر اسود کو بوسہ دینے کا سبب صرف ایک ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, یہ آپ کا عمل مبارک ہے. اس پتھر کے اندر نہ کوئی نفع دینے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے نہ نقصان دینے کی صلاحیت رکھی ہے. اس پتھر کو اس نظریے سے میں بوسہ نہیں دے رہا کہ یہ کوئی نفع دے گا یہ کوئی نقصان دے گا؟ میں تو اس لیے اس کو بوسہ دے رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، ہادی و مرشد ہیں، انہوں نے اس پتھر کو بوسہ دیا تو ان کی اتباع میں، ان کی اطاعت میں، ان کی پیروی میں، ان کی فرما برداری میں ہم بھی جب عمرہ کرتے ہیں یا حج کرتے ہیں تو اس پتھر کو بوسہ دیتے ہیں۔ حدیث کا سبب ورود کسی بھی حدیث میں واضح نہیں کیا گیا۔ اس حدیث کا حکم، هذا الحديث متفق على صحته لوروده في الصحيحين، یہ حدیث چونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے اس لیے تمام علماء کے نزدیک یہ صحیح حدیث ہے۔ حدیث کا نواں پہلو، حدیث کے مسائل اور احکامات، اس کو ہم کچھ وقت کے لیے مؤخر کریں گے، اور آخری پہلو حدیث کی تخریج۔ یہ حدیث جن کتابوں میں موجود ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن النسائی، مسند امام احمد، السنن الکبرى، صحیح ابن حبان، صحیح الترغیب، شعب الایمان جو امام بیہقی کی کتاب ہے، الحلیہ، المعجم الاوسط، سنن ابن ماجہ، جامع الترمذی، مسند ابی یعلا، سنن ابی داود، مسند الدارمی اور ابن خزائمہ۔ تو یہ حدیث 16 حدیث کی کتابوں میں موجود ہے جس کا تذکرہ آپ سن رہے ہیں۔ تو آخری پہلو جو ہم پیش کرنا چاہ رہے ہیں اس حدیث کا، حدیث کے مسائل اور احکام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کی طرف تشریف لائے جبکہ وہ عمرہ کر رہے تھے، اور انہوں نے آ کے حجر اسود کو بوسہ دیا، اور ساتھ ہی وہ تاریخی کلمات بولے کہ میں نے تجھے بوسہ صرف اس لیے دیا ہے کہ میری ان آنکھوں نے دیکھا تھا، اللہ کے محبوب نے تجھے بوسہ دیا، اور میں جانتا ہوں تو کوئی نفع نہیں دے سکتا اور تو نقصان بھی نہیں دے سکتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں، اتباع میں، فرما برداری میں اور پیروی میں ہی انسان کی ایمان کی حقیقت سامنے آتی ہے، اور انسان کی دنیا میں بھی کامیابی ہوتی ہے، اور انسان اخروی کامیابیوں اور کامرانیوں کا مستحق بھی ٹھہرایا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت کو جب تک ایک مسلمان تسلیم نہیں کرتا کہ یہ ہے میرے لیے آئیڈیل، یہ ہے میرے لیے نمونہ، اور یہی وہ ہستی ہیں جس کی زندگی کے ایک ایک رویے کو مجھے دیکھ کر اپنے رویوں کو درست کرنا ہے۔ اللہ عز و جلال نے اس جیسی ہستی پیدا ہی نہیں کی، مخلوق میں سے ذات کے اعتبار سے اللہ عز و جلال نے اسے بے مثال بنایا ہے۔ صرف ذات کے اعتبار سے ہی نہیں بلکہ اپنی ہر بات کے اعتبار سے بھی اسے بے مثال بنایا ہے۔ اسی قرآن مجید نے جو آپ کی حیثیت کو واضح کیا ہے، اس حیثیت کو ہم سب سے پہلے پیش کیے دیتے ہیں۔ اور آج کل امت اسلامیہ کے اندر اسلام کی تعلیمات میں تشکیک پیدا کرنے کے لیے، اس میں شک و شبہ پیدا کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ لفظ حدیث کو لے کے کہتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے، اور ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کسی کا اعتماد نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پر کسی کا ایمان نہیں، آپ کی بات اور آپ کے قول مبارک پر یقین اور اعتماد نہیں وہ تو اللہ کے ہاں مومن ہی نہیں. کسی بھی کتاب کی قیمت اس کے آتھر سے پتا چلتا ہے کہ لکھنے والا کون ہے. یہ قرآن کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے, یہ کس پر نازل ہوا, اس کی وضاحتیں کس نے کی. اگر آپ اس واسطے کو ختم کر دیں گے جس واسطے کو ہم اللہ کے پیارے پیغمبر کہتے ہیں, حدیث کہتے ہیں جو آپ کی زبان سے نکلی, تو آپ کے پاس تو قرآن کو ثابت کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. آپ کے اسلام اور ایمان کا وجود ہی کوئی نہیں ہے جب تک آپ اللہ کے پیارے پیغمبر اور اس کی باتوں کے وجود کو مانتے نہیں ہیں. اس لیے قرآن مجید نے سب سے پہلا جو حیثیت کا زاویہ متعین کیا ہے, قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں,
یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ.
اے میرے محبوب پہنچا دیجئے. آپ نے لوگوں تک پہنچانا کیا ہے؟ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ, اے میرے پیغمبر جو اللہ کی طرف سے آپ کی طرف نازل ہوا ہے وہ لوگوں کو پہنچاؤ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا دائرہ طے کیا جا رہا ہے کہ آپ نے لوگوں کو جو بات بتانی ہے وہ بات بتانی ہے جو آپ کی طرف نازل ہوئی. قرآن کی دعوت, قرآن کی تبلیغ, یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو پورا کیا. تو مبلغ اول, داعی اعظم, کاروان دعوت کے سر خیل جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس لیے دنیا کے اندر تبلیغ اور دعوت کا کوئی بھی زاویہ, دعوت و تبلیغ کا کوئی بھی نمونہ, کوئی بھی طریقہ, کوئی بھی میتھڈ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اعمال کی روشنی میں نہیں ہوگا وہ تبلیغ نہیں ہوگی, وہ دعوت نہیں ہوگی. کیونکہ سب سے بڑے مبلغ تو اللہ کے رسول ہیں اور جس دعوت اور تبلیغ میں اللہ کے رسول کے فرامین ہی نہ ہوں, آپ کے طور طریقے ہی نہ ہوں اور آپ کی تعلیمات کی سرپرستی نہ ہو, اس کو دعوت و تبلیغ نہیں کہا جائے گا. اللہ حضور جلال نے دوسری حیثیت کا تعین کیا ہے قرآن مجید میں,
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا ہے, یعنی قرآن کو نازل کیا. کیوں نازل کیا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, اس کو کھول کھول کر بیان آپ نے کرنا ہے. تبیین, بیان, اس کے معنی کو نکھارنا, اس کے معنی کو مدعا اور مفاہیم کو واضح کرنا, اس کی تفصیلات کو بتانا, اس کی تفسیر کرنا, میرے پیغمبر یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہی وجہ ہے کہ آج جب تک ہم حدیث نہیں پڑھتے, اللہ کے رسول کے فرامین کو سمجھتے نہیں, قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. میں اس کی چند مثالیں دینا چاہوں گا. قرآن مجید کے اندر 30 پارے ہیں جو آج مسلمانوں کی آسانی کے لیے اس کو ترتیب دیا گیا ہے. 114 سورتیں. قرآن یہ تو کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. کس صورت میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ صبح کی نماز 2 رکعت ہے، اس سے پہلے 2 رکعتیں سنت ہیں، ظہر کی نماز کی جو ہے وہ 10 رکعتیں ہیں، 4 پہلے پڑھی جائیں، 2 بعد میں سنتیں ہیں، عصر کی 4 رکعتیں ہیں، مغرب کی 3 فرض ہیں، 2 سنتیں ہیں، عشاء کے 4 فرض ہیں، 2 سنتیں ہیں اور 3 وتر ہیں، کس صورت میں آیا ہے؟ کس صورت میں یہ تفصیل موجود ہے کہ آپ نے قیام میں کیا پڑھنا ہے، آپ نے رکوع میں کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، آپ نے سجدوں میں کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، آپ نے بین السجدتین 2 سجدوں کے درمیان کون سی دعا پڑھنی ہے، آپ نے تشہد بیٹھنا ہے، پہلے تشہد کی یہ دعائیں ہیں، دوسرے تشہد کی یہ دعائیں ہیں، سلام کے بعد یہ دعائیں ہیں، یہ کس قرآن کی آیت میں آیا ہے؟ آپ جب تک حدیث کی طرف رجوع نہیں کرتے، آپ جب تک اللہ کے رسول کے فرامین کو پڑھتے نہیں ہیں، آپ جب تک اللہ کے رسول سے رہنمائی لیتے نہیں ہیں، آپ تو اقیم الصلاۃ کا معنی متعین ہی نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ سوچیں عربی زبان کا لفظ ہے تو عربی میں تو اس کا کمانہ ہوگا، عربی میں تو اس کے 18 معنی ہیں، اور ان معانی میں ایک معنی یہ بھی ہے گھڑ سواری کرنا، اور اس کا معنی یہ بھی ہے آگ تپانا. ایک بندہ سخت سردی میں گھوڑا منگوائے اور اس پہ کو 4 چکر لگائے اور واپسی پہ آ کے ہیٹر کے سامنے بیٹھ کے اور مکسرات اور کوکیز سامنے رکھے اور ڈرائی فروٹ لے کے کھانا شروع کر دے، کہے میں نے نماز پڑھ لی ہے، تو معنی تو اس کا پورا ہو گیا. لیکن نماز سے مراد وہ کیفیت ہے، وہ عبادت کا طریقہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ذوالجلال نے جبریل بھیج کر سکھایا، اور آپ نے ایک ایک کیفیت صحابہ کو سکھائی. اقیم الصلاۃ کا معنی سمجھ نہیں سکتے جب تک ہم اللہ کے رسول سے رہنمائی نہیں لیتے. آت الزکا، زکات کو ادا کرو. قرآن مجید کی کس صورت میں تذکرہ ہے کہ اگر 5 اونٹ ہوں تو کتنی اس کی زکات ہوگی؟ اگر گندم 100 من آپ کو حاصل ہو جاتی ہے اناج کی صورت میں، جو اتنے آ جاتے ہیں، شہد اگر 100 من مل جاتا ہے تو زکات کتنی ہے؟ یہ ساری تفصیلات کہاں سے پتہ چلیں گی؟ یہ اللہ کے رسول کے فرامین سے پتہ چلیں گی. کہاں لکھا ہے کہ سونا 7.5 تولے ہو تو پھر زکات ہوتی ہے 2.5%؟ کہاں لکھا ہے کہ چاندی اتنی ہو 52.5 تولے تو پھر زکات ہوتی ہے؟ قرآن مجید میں تو نہیں لکھا. یہ ساری کی ساری زکات کی تفصیلات، پھر زکات دینی ہے تو کس کو کتنی دینی ہے، کیسے دینی ہے، آداب کیا ہے، یہ ساری تفصیلات قرآن مجید میں نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر ہے. اور وہاں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ کس کو زکات نہیں دی جا سکتی. آج ہم تو بہت سارے ہیلے بہانوں سے زکات کے چیپٹر کو کلوز کر چکے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے پاس فیکٹری چلانے کا تو وقت ہے، لیکن اس کو پاک بنانے کا اور اس فیکٹری کو بابرکت بنانے کا اور اس کے پروفٹس کو دگنا کیا 100% بڑھانے کا طریقہ بھول گئے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ رب کے مال سے رب کی راہ میں دو، تاکہ یہ مال بھی پاک ہو اور اس میں اور زیادہ برکتیں آئیں. قرآن مجید میں اندر یہ تو آتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس طاقت ہے وہ حج کرے. قرآن مجید کی کس صورت کے اندر یہ طریقہ حج کا موجود ہے کہ آپ پہلے احرام باندھیں، اور احرام باندھتے وقت آپ نے پھر تلبیہ بھی کہنا ہے، اور آپ نے وہاں جا کے نیت کرنی ہے جو میقات آئے گا، اور پھر آپ نے پہلے جا کے سات چکر نکالنے ہیں، اور ساتوں میں سے تین میں سے رمل کرنا ہے، پہلوانوں کی طرح چلنا ہے، پھر آپ نے جو ہے وہاں سے فارغوں کی درختیں پڑھنی ہیں، اور پھر آپ نے صفا پہ یہ دعائیں پڑھنی ہے، مروہ پہ یہ دعائیں پڑھنی ہے، درمیان میں یہ دعا کرنی ہے، پھر آپ نے جو ہے منا جانا ہے، پھر اگلے دن آپ نے مزدلفہ کو کراس کرتے ہوئے آگے عرفہ پہنچنا ہے، پھر وہاں سے پھر واپس مزدلفہ آنا ہے، پھر آپ نے منا میں دو تین راتیں گزارنی ہیں۔ یہ ساری تفصیلات قرآن مجید کی کس صورت میں ہے؟ جب تک آپ حدیث پڑھتے نہیں ہیں، جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لیتے نہیں ہیں، قرآن کی اس آیت کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، آؤ مجھ سے حج کے طریقے سیکھو۔ نماز ہے، زکات ہے، حج ہے، وصوم رمضان، رمضان المبارک کا روزہ ہے، یہ تو آ گیا کہ روزہ رکھنا چاہیے، فرض کر دیا گیا، اس کے آداب کہاں لکھے ہیں کہ آپ کو نیت کب کرنی ہے، آپ سحری کیسے کریں، آپ روزہ رکھیں تو کن باتوں کا خیال کریں، یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کس چیز کے ساتھ کرتے تھے، اور یہ کہاں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول اعتکاف میں کیا دعا کرتے تھے؟ اس ساری تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس نے صحابہ کو سکھائیں، بتائیں اور دکھائی ہیں۔ جب تک آپ کی حیثیت کو نہیں مانا جاتا اور آپ کی تعلیمات کو قابل اعتماد نہیں سمجھا جاتا، اور آپ کی تعلیمات کا نام ہے احادیث، اس وقت قرآن کی کسی آیت کا صحیح مفہوم بھی آپ متعین کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ قرآن تو اللہ کے رسول پہ اترا، اس کی وضاحت کی ذمہ داری تو اللہ کے رسول کی ہے، کوئی کون اس کی وضاحت کر سکتا ہے؟ تو قرآن مجید نے جو دوسری حیثیت کا تعین کیا ہے، مبلغ اعظم، داعی اول بھی اللہ کے رسول ہے، اور دوسری حیثیت مفسر اور مبین اور موضح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسے ایک اور بات بھی سمجھائے، قرآن مجید کی تفسیر، اس کے مفاہیم، اس کا ترجمہ، اس کے معانی، دنیا جہان کا ڈاکٹر، فلاسفر، دانشور یا دانشمند پیش کرے، اس وقت تک وہ قابل قبول نہیں جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے تابع نہیں ہے۔ اس لیے آپ تفاسیر دیکھیں، آج مسد احترام جو اس وطن عزیز میں بھی تفاسیر ہیں، آپ کھول کے دیکھیے، آپ کو گنتی کے 10 صفحے پڑھنے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ کون قرآن کی تفسیر سنت کے مطابق، حدیث کے مطابق کر رہا ہے، اور کون عقل کے گھوڑے دوڑا رہا ہے۔ کون ہے یہ مفسر جس کے اندر اتنی ضرورت ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر کرے اور کہے کہ مجھے حدیث کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا وہی محمد علیہ الصلاۃ والسلام پہ اتری ہے کہ اس پہ اتری ہے؟ یہی وہ ایک راز ہے کہ امت کو صراط مستقیم سے گمراہ کیا تو ان لوگوں نے کیا جنہوں نے اپنی مرضی سے قرآن کی کلیریفیکیشن کی، اپنی مرضی سے اس کا معنی متعین کیا، اپنی مرضی سے اس کا مفہوم کشید کرنا چاہا۔ وہی معنی، وہی مفہوم اور وہی مدعا اللہ کے ہاں قابل قبول ہے جو محمد مصطفیٰ نے کیا ہے، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھا دیا، بیان کر دیا، سکھا دیا، اور صحابہ نے نقل کیا ہے اور آج ہم تک پہنچا ہے۔ مجاہد ابن جبر جو 102 کو فوت ہوئے ہیں، یہ واحد وہ تابعی ہیں جنہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے 3 مرتبہ ایک ایک آیت کر کے پورے قرآن مجید کی تفسیر پڑھی تھی، اور آج وہ تفسیر ہم تک پہنچی ہے۔ اس لیے اپنی منمانی کرتے ہوئے، اپنی مرضی سے کوئی تفسیر کشیف کر لینا کہ اس کا مفہوم یہ ہے، کسی چیز کو چھوڑ دینا، کسی کو لے لینا، اس کو تفسیر نہیں کہتے. تفسیر وہی ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت کا تعین قرآن مجید نے کیا ہے. اور تیسری حیثیت، آپ معلم کائنات ہیں، آپ سے بڑا معلم دنیا میں نہیں آیا. ارشاد ربانی ہے،
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
اللہ ذوالجلال کا احسان عظیم ہے جس نے مسلمانوں سے ایک پیغمبر کو مبعوث کیا، اس نے چار نکاتی ایجنڈے کے تحت کام کیا. یتلو علیہم آیاتی، سب سے پہلی ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جو قرآن نازل ہو چکا ہوتا وہ پڑھ کے سناتے. آپ تلاوت کرتے، قرآن سنانے سے دلوں کے روگ ختم ہوتے. صرف قرآن نہیں سناتے تھے بلکہ دوسرا پہلو، نتلو آیات، جو آیتیں آپ تلاوت کرتے ان کی روشنی میں آپ لوگوں کا تزکیہ کرتے، تربیت کرتے. کانٹ چھانٹ کرنا، نوک پلک کو درست کرنا، قرآن نے یہ کہا ہے ایسے ہی کرنا ہے، یہ عادت یہ ہیبٹ اچھی نہیں ہے اس کو یوں کرنا ہے، کیونکہ قرآن کا یہ فیصلہ ہے. آپ صرف تربیت نہیں کرتے تھے، تزکیہ نہیں کرتے تھے، بلکہ اس تربیتی نقوش کو دیر پا بنانے کے لیے آپ باقاعدہ قرآن کی تعلیم دیتے، سمجھاتے، اس کے دقائق سے واقفیت صحابہ کو ملتی. اور صرف قرآن نہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ قرآن کی بھی تعلیم باقاعدہ دیتے اور حکمت و دانائی حدیث کی بھی تعلیم باقاعدہ دیتے. اور یہاں رکھ کے میں ایک چیز لکھوانا چاہوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر آپ کی چار ذمہ داریاں تھیں، اور قرآن اس بات پہ شاہد ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ان چار نکاتی ایجنڈے سے پہلے لوگ واضح گمراہی میں تھے. آج بھی جب تک یہ چار کام نہیں ہوں گے امت کے اندر، لوگ گمراہی سے دور نہیں ہو سکتے.
وہ چار کام کون سے ہیں؟
قرآن پڑھا جائے، قرآن کی روشنی میں اپنی تربیت اور تزکیہ کیا جائے. تیسری بات، اس قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے. چوتھی بات، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی تعلیم کو عام کیا جائے. جب تک یہ چار کام نہیں ہوتے، دنیا گمراہی سے نہیں دور ہو سکتی. گمراہیوں سے بچنے کا راستہ وہی راستہ ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہاج بنا دیا گیا. یہ کرکلم ہے کہ آپ کی نبوت کی ذمہ داری کی ادائیگی کا آسان اور صحیح طریقہ یہ ہے جو اللہ نے دے دیا، قرآن لوگوں کو سنائیں، تزکیہ کریں، تربیت کریں، باقاعدہ تعلیم دیں، قرآن کی بھی اور حدیث کی بھی. اور اگر آپ تاریخ کی ورق گردانی کریں، دار ارقم اس میں سب سے پہلے تعلیم کا یہ سلسلہ جاری ہوا. دار ارقم میں پہلے دن کتنے لوگ تھے؟ تین کے چار. یہ سلسلہ بڑھتا بڑھتا مکی زندگی میں اگر دلائل اکٹھے کیے جائیں تو 94، 97 اور 98 تک لوگ تھے جنہوں نے باقاعدہ قرآن و حدیث کی تعلیم لی, اور تاریخ گواہ ہے اگلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دنیا کی حکمرانی اگر کی ہے تو انہی لوگوں نے کی. اللہ کے رسول نے تیار کیے لوگ. آپ کبھی بھی اپنا خواب شرمندہ تعبیر نہیں کر سکتے کہ دنیا کے اندر اسلام کی سپریمیسی ہو اور اسلامی اقدار زندہ ہوں, لوگوں کے اندر محبت ہو, اخوت اور بھائی چارہ ہو, دشمنی نہ ہو, اور مسلمانوں کے اندر وقار اور سکون ہو. یہ کبھی خواب زندہ نہیں ہو سکتا, شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک یہ چار پہلوؤں پہ امت اپنی ذمہ داری کو نبھاتی نہیں ہے. قرآن کو پڑھنا اور اس کی روشنی میں اپنی تربیت کرنا اور قرآن و حدیث کی تعلیم کو عام کرنا.
وہ کون تھے لوگ
جن کو روشنی کے مینار بنا دیا گیا؟ 18 بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے لوگ جو گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑتے, 50 سال تک جنگ رہتی. یہ داعش اور غبرا کی جنگ کتنے سال رہی؟ یہ اسلام کی نعمت تھی جس نے آ کے ایسی اخوت قائم کی, ایسا بھائی چارہ قائم کیا کہ آج وہ احادیث صحیح بخاری میں پڑھتے ہیں تو انسان ورطۂ حیرت میں چلا جاتا ہے. میں اس کا ایک جز سنا دیتا ہوں. میں اور آپ کیا یہ کر سکتے ہیں کہ لوگ مکہ سے آئے ہیں, ایک شخص اٹھتا ہے, اللہ کے رسول, علمت الانصار, علمت قریش انی اکثرهم مالا, سب قریشی جانتے ہیں میں سب سے زیادہ مالدار ہوں, آپ نے اس کو میرا بھائی بنا دیا, آج کے بعد آدھا مال اس کا ہے اور آدھا مال میرا ہے. کوئی مثال دنیا پیش کر سکتی ہے؟ اور اس سے بڑی بات, اعراض کی بڑی قیمت ہے, عزت کی بڑی قیمت ہے. صحابی کہہ رہے ہیں, اللہ کے رسول, میں اپنے بھائی سے کہتا ہوں, میری دو بیویاں ہیں, اس کو کہو کہ ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں, اس سے یہ شادی کر لے. یہ بھائی چارہ, یہ اخوت, یہ اس معاشرے کے اندر تھی جس معاشرے کے اندر ان چار نکاتی ایجنڈے کے تحت کام کیا گیا. اس سے میں ایک اور پیغام دینا چاہوں گا, تعلیم, تدریس, ٹیچنگ کے میتھڈ, مدرسہ ہو, کالج ہو, یونیورسٹی ہو, اکیڈیمک سسٹم ہو یا سکولنگ ہے, جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں تعلیم نہیں ہوتی, وہ تعلیم تعلیم کہلوانے کے قابل نہیں ہے. کیونکہ سب سے بڑے معلم تو اللہ کے رسول ہے, سب سے بڑے مدرس تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے رسول سے رہنمائی لی جائے گی کہ پڑھانا کیسے ہے, کسی کی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو سرزنش کیسے کرنی ہے. آج یہ بے راہ روی کیوں ہے؟ آج اس وطن عزیز میں حکومت کو یہ کیوں لکھنا پڑتا ہے کہ مار نہیں پیار؟ اس لیے کہ ہم نے ان پھولوں کو مسلنے میں کوئی دریغ نہیں کیا. کیا اللہ کے رسول نے بھی ایسے مارا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیم کا یہ انداز تھا؟ یا آپ کی زبان اقدس سے کبھی کسی پڑھنے والے کے بارے میں یہ بات نکلی تھی کہ تم جو ہے وہ گدے ہو یا تم بندر ہو؟ یہ کہاں سے آیا ہے تعلیمی انداز؟ کہ اللہ کے رسول کے صحابہ سے بھی کوئی بات ملتی ہے کہ آپ نے کوئی ایک لفظ بھی بولا ہو جو آج کے بہت بڑے اپنے آپ کو سمجھنے والے کہ میں فلاں کورس کر رہا ہوں وہ استاد کے بارے میں ریمارکس جاری کرتے ہیں؟ کہاں سے آیا ہے تعلیم کا طریقہ؟ یہ کس نے سکھایا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک آئیڈیل نہیں مانیں گے آپ کی تعلیم کا کوئی زاویہ بابرکت نہیں ہو سکتا. وہی طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا, ہمیں اس طریقے کے اختیار کرنا ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ مسجد کے ایک زاویے میں ایک شخص جو ہے وہ یورین پاس کرتا ہے, اس کو پتہ نہیں ہے, اور صحابہ غصہ کرتے ہیں, فرمایا مہلن رک جاؤ, مہلن رک جاؤ, لا تزرمو اے لا تقطعو علیہ بولا, اس کو مت روکو, بیمار ہو جائے گا, اس کو پتہ نہیں ہے, جاہل ہے. اور وہ گھبرا گیا, جب وہ فارغ ہوا اپنے پانی ڈول منگوایا, ڈول میں پانی منگوایا اور بہا دیا اور زمین پاک ہو گئی. پھر آپ نے اس کو بلایا, بات سنو, ان هذه المساجد لم تبن لهذا, یہ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئیں, انما هي لذكر الله, مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. والصلاه, مسجدیں بنائی جاتی ہیں نماز پڑھنے کے. وتلاوت القرآن, مسجدیں بنائی جاتی ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے. کتنی باتیں بیان کی, وہ تھوڑا سا ریلیکس ہوا اور آخر اس نے کیا کہا, اللهم ارحمني ومحمدا, اللہ یا مجھے رحمت دے دے یا محمد کو رحمت دے دے. آپ نے فرمایا, لقد تحجرت واسعا, آپ نے اللہ کی اتنی بڑی رحمت کو باؤنڈ کر دیا دو لوگوں کے لیے. کہا, باقی تو غصہ ہی کر رہے تھے نا, پیار تو آپ نے دیا. ریاکشن دیکھا آپ نے. مجھے یہ بتائیے, آج دو پیغام اس حدیث سے ملتے ہیں, کیا مسجد, مدرسہ, اسکول, کالج, یونیورسٹی, اکیڈیمک سسٹم, کیا تعلیم کا انداز یہی ہے؟ مومن انصاف پسند ہوتا ہے. سیدھی بات کریں, آپ کسی بھی, آپ اسکول سے تعلق رکھتے ہیں یا مدرسہ سے تعلق رکھتے ہیں, کیا یہ انداز اللہ کے رسول کا ہمیں اختیار نہیں کرنا چاہیے؟ کیا میری ذمہ داری ہے کہ میں پکڑ کے کسی کو جنت میں یا جہنم میں پہنچا دوں؟ یہ ذمہ داری دی کس نے ہے؟ کیا اس کی دلیل ہے؟ ذمہ داری یہ ہے دین پہنچانا, اور اس انداز سے پہنچانا جس انداز سے اللہ کے رسول نے پہنچایا ہے. کو مان جائے اس کی خیر, جو نہ مانے, ولا تسأل عن اصحاب الجحیم, اللہ نے تو اپنے پیغمبر سے بھی کہہ دیا, جہنمیوں کے بارے میں تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا. جب اللہ کے رسول سے نہیں پوچھا جائے گا جو ہمارے ہادی و مرشد ہیں, تو ہم سے کیسے پوچھا جائے گا؟ یہ ہماری غلط فہمی ہے, یہ ہماری اصل میں دانش اور حقیقت سے دوری ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, میں نے اس کو جنت میں پہنچا کے چھوڑنا ہے. آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, آپ کی ذمہ داری پہنچانا ہے. اور اسے ایک اور بات بھی سمجھ آئی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے کچھ مقاصد بیان کیے ہیں, جہاں نماز پڑھی جائے وہاں یہ تینوں کام کو ہی ٹاپ پریورٹی پہ رکھنا چاہیے, وہاں جھگڑے نہیں ہونے چاہیے. وہاں کھڑے ہو کر, ممبر پہ بیٹھ کر, محراب میں کھڑے ہو کر بھی اللہ کا دین بیان کرنا چاہیے. وہاں نوائے وقت اور جنگ کی خبروں پہ ڈسکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ لوگ بازار میں پڑھ لیتے ہیں. وہاں بتائیں لوگوں کو نماز کیسے پڑھتے ہیں, وہاں لوگوں کو بتائیں قرآن کیا کہتا ہے, وہاں لوگوں کو بتائیں کہ رب سے تعلق کیسے جوڑا جاتا ہے, رب کے قریب ہونے کا طریقہ کیا ہے. اور میری بات کو آپ ایک پیغام سمجھیے اس آیت کی روشنی میں, جسٹس کے سامنے جو بہت محترم ہوتا ہے, قابل سے قابل وکیل اور ایڈوکیٹ اگر سپورٹنگ ڈاکومنٹیشن پیش نہیں کرتا آرگیو کرتے وقت, وہ اپنا کیس ون نہیں کر سکتا. آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ ہائی کورٹ میں کھڑے ہوں اور آپ کے سامنے ایک تراشا جو ہے نوائے وقت ہو, اس پہ آپ بحث کر جائیں تو کیس جیت جائیں گے؟ نہیں. دین کی دعوت دینے والا, دین کی تبلیغ کرنے والا, یہ اسلامی شریعت کا وکیل ہے. اس کو صرف وہ بات کرنی ہے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے, تب ہی اپنی وکالت میں جیت سکتا ہے, تب ہی اپنی ذمہ داری سے عہدہ بڑا ہو سکتا ہے. اس کا کام ہی نہیں ہے اس کو گالی دے اور اس کو کافر بنا دے, اس کو یہ کہہ دے. اس کا کام یہ ہے قرآن سنائے, اس کا کام یہ ہے رسول مقبول کے فرامین سنائے, اس کا کام یہ ہے یہ صحابہ نے سیکھا, یہ ہم تک پہنچایا, یہ معلومات دینی چاہیے. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ طالب علم, ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے اگر کوئی دین کی دعوت دینے والا اللہ سے ڈرنے والا ہو اور دین کو پروموٹ کرنے والا ہو, ایک سال میں 52 جمعے آتے ہیں, اگر اس کے پیچھے کوئی 52 جمعے پڑھ لے, دنیا کا کوئی انسان دینی معلومات نے اس کے ساتھ بات نہیں کر سکے گا. حقیقت ہے. اس لیے میں آپ سے بھی کہوں گا یہ ذمہ داری صرف علماء کی نہیں, یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے. دعوت تبلیغ, آپ دعوت کے کام کو اختیار کریں لیکن جھگڑے سے بچیں, فساد سے بچیں, محبت اخوت معاشرے میں لانے کی کوشش کریں. یہ جو فاصلے بنا دیے گئے ہیں ان فاصلوں کو ختم کریں, لیکن ختم کرنے کا اصول وہی ہوگا جو اللہ کے رسول کے پاس تھا. وہ توحید کا اصول ہے, وہ اخلاق کا اصول ہے, وہ سنت کی سرپرستی ہو, وہ احترام جو ہے اس کو دلحوظ خاطر رکھا جائے, تب معاشرے کے اندر وہ خواب سچا ہوگا جو آج ہر شخص دیکھتا تو ہے لیکن اس کو پورا کرنے کے لیے ترستا اور انتظار کرتا نظر آتا ہے. قرآن مجید نے آپ کی چوتھی حیثیت کا تعین کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم محلل بھی ہیں اور محرم بھی ہیں. محلل سے مراد اور محرم سے مراد کیا ہے؟ حلال وہ چیز ہے جس کو قرآن نے حلال کہا یا اللہ کے رسول نے حلال کہا. ساری دنیا اکٹھی ہو جائے کہ یہ حلال ہے, وہ چیز حلال نہیں ہو سکتی جب تک قرآن کی دلیل نہیں ہوگی, جب تک اس پر حدیث نہیں آئے گی. ساری دنیا اکٹھی ہو جائے یہ حرام ہے, یہ بہت بری بات ہے, آپ حرمت کا فتویٰ نہیں دے سکتے جب تک قرآن اس کو حرام نہیں کہے گا, جب تک اس کو حدیث حرام نہیں کہے گی. اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں
وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ.
اللہ نے مبعوث کیا اپنے پیغمبر کو جو پاک چیزوں کو حلال کرنے آئے اور خبائث خبیث چیزوں کو حرام کرنے آئے. لوگوں کے اوپر جو تشدد کے بوجھ تھے اور طوق تھے وہ اتارنے کے لیے آئے, آسانیاں دینے کے لیے آئے. تو حلت و حرمت دنیا جہان کے فقہا جو ہمارے سر کے تاج ہیں, دنیا جہان کے علماء اگر اکٹھا ہو کے فیصلہ دے دیں یہ حلال ہے, حلال نہیں ہو سکتا. حلال وہ ہے جو اللہ نے کہا ہے, حلال وہ ہے جو اللہ کے رسول نے کہا ہے, اسی طرح حرام ہے. اس لیے حلت و حرمت محلل اور محرم بنایا ہے اللہ عز و جلال نے تو اپنے پیغمبر کو بنایا ہے. تو حدیث یہ بتائے گی حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے, یا اس سے پہلے قرآن بتائے گا. پانچویں حیثیت کا تعین اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں کیا ہے. امت کے تمام معاملات میں فیصلہ اور فیصلہ دینا یہ حیثیت اللہ کے رسول کی. چیف جسٹس آف اسلام جو ہے وہ اللہ کے رسول, اٹل فیصلہ, آخری فیصلہ اللہ کے رسول کا ہے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد ضل ضلالا مبينا.
کسی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت کے لائق ہی نہیں جب اللہ کا فیصلہ آ جائے قرآن کی شکل میں, اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے حدیث کی شکل میں, پھر وہ اپنی منمانی کرے, پھر وہ اپنے اختیارات استعمال کرے. ساتھ ہی اللہ عزوجل نے فرما دیا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ
ورسولہ, جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی, کیا مطلب؟ آپ کے فیصلوں کو تسلیم نہ کیا.
فقد ضل ضلالا مبینا, اس سے بڑا کوئی گمراہ نہیں ہے, یہ واضح گمراہی میں انسان ہے.
اس آیت کی روشنی میں یہ پتہ چلا,
جوڈیشری, عدل و انصاف کو پیش کرنے والی ایک بہت عظیم زندگی کا ایک زاویہ ہے, اور عدل و انصاف اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, بہت ہی قابل قدر ہیں جسٹس جن کے ہاتھوں سے اللہ عز و جلال خوبصورت فیصلے کرواتے ہیں. قاضی ہونا یہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے اور ایک عظیم المرتبت ایک شعبہ ہے, لیکن یہ آیت بتاتی ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ جس پہ کتاب و سنت کی چھاپ نہ ہو وہ فیصلہ نہیں ہو سکتا. اس لیے اسلام کا فیصلہ وہی ہے جو قرآن میں آیا ہے, جو حدیث میں آیا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ جب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زرہ گم ہو گئی, ایک یہودی نے پکڑ لی, اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بنائے ہوئے چیف جسٹس اس کے سامنے فیصلہ چلا گیا. قاضی شریح کہا دلائل پیش کرو, کہ ضابطہ قانون یہ ہے, الدلیل علی المدعی والیمین علی من انکر, دلائل پیش کرو آپ کی چیز. وہ کہتے جی ہماری زرہ. کہا دلیل. کہا دلیل, میری زرہ ہے. کہا نہیں, ایسے نہیں ہو سکتا, دلائل پیش کرو. کہا دلیل یہ ہے, گواہی دے گا میرا بیٹا حسن حسین. کہا میں ان کی گواہی کو قبول نہیں کروں گا. کہا جانتے وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. کہا میں اس سید المرسلین کی بات کو بھی جانتا ہوں, الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ, یہ صرف نواسۂ رسول نہیں بلکہ جنت میں نوجوانوں کے سرتاج بھی ہیں. لیکن اسی ہستی نے کہا تھا کہ باپ کے حق میں بیٹا گواہی نہیں دے سکتا. کہا میرا غلام گواہی دے گا قمبر. کہا میں اس کی گواہی بھی نہیں لوں گا.
کہا وہ کیوں؟
کہا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ غلام اپنے مالک کے حق میں گواہی نہیں دے گا,
اس نے مالک کی گواہی دینی ہے نا. یہودی نے جب یہ دیکھا تھا کہ خلیفہ وقت دلائل پیش نہیں کر سکا اور ضلع میرے پاس ہی رہ گئی ہے, اس نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کر لیا تھا. بہت بڑا عظیم شعبہ ہے, اور مبارک بات کے مستحق ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے جسٹس بنایا, اور ان کے فیصلے بھی انصاف پر مبنی ہوتے ہیں. لیکن میں صرف ایک حدیث سناؤں گا یہاں, ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بھی کوئی کل کو جج بنے یا کوئی بن رہا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القضات ثلاثہ, قضات کی ججز کی تین قسمیں ہیں, واحد فی الجنہ واثنان فی النار, ایک جنت میں جائے گا اور دو جہنم میں جائے گا. کون جنت میں جائے گا؟ الذی عرف الحق وقضا بہ, جس نے پہلے حق کو پہچانا اور حق کا ہی فیصلہ دیا, یہ کتنا مبارک انسان ہے, یہ جنتی ہے. جو دو جہنم میں جائیں گے, ایک وہ شخص عرف الحق, حق اس نے پہچانا لیکن فیصلہ جان بوجھ کے غلط دیا, اور دوسرا شخص جس نے حق پہچاننے کی کوشش نہیں کی اور اس نے فیصلہ اپنی خواہش کے مطابق دے دیا اور دلائل سننے کی ضرورت نہیں سمجھی اور حق والے کو حق نہیں دیا. صحیح الجامع کی روایت بتاتی ہے ان دونوں کا راستہ جنت کا نہیں, دوسری طرف ہے. اس لیے اللہ عز و جلال سے دعا کرنی چاہیے, اللہ عز و جلال اس شعبے کو اتنا مبارک بنائے کہ مسلمانوں میں عدل و انصاف عام ہو جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس اس لیے جب کوئی عدل و انصاف کا فیصلہ دیتا تو بہت خوش ہوتے. لوگ کہتے آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہے؟ کہا نہیں, عدل و انصاف کو دنیا میں عام ہوتا دیکھنا مجھے پسند ہی بہت ہے. تو ہمیں بھی اس بات کو پسند کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھٹی حیثیت کا تعین قرآن نے کیا ہے. امت کے اندر کوئی جھگڑا ہو جائے, کوئی قضیہ اگر امت کو لاحق ہو جائے, اس میں فیصلہ اللہ کے رسول کا ہی ہوگا کہ رجوع کریں گے تو اللہ کے رسول کی طرف, کہ اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے.
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
آج سابقے اور لاحقوں کا دور ہے. کسی بھی شخصیت کو پہچاننا ہو تو دیکھتے ہیں کہ اس کے نام کے نیچے ایک لائن لگی ہوتی ہے, اس نے ایم اے بھی کیا ہے, اس نے بی ایڈ بھی کیا ہے, انجینئرنگ بھی کی ہوئی ہے, اور کسی نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, اور اس کے شروع میں بھی کوئی سابقے ایسے لگے ہوتے ہیں, یہ تو سلطان العارفین ہے اور یہ تو فلاں ہے. کسی کا شوق ہے لگا لے, اللہ کا فیصلہ سن لے. اللہ عز و جلال نے اپنی عظمت اور کبریائی کی قسم تین جگہ اٹھائی ہے, ان میں سے ایک یہ ہے. اے میرے محبوب, مجھے میری کبریائی کی قسم, تیرے رب کی قسم, جب تک تیری بات کو, حتمی بات کوئی نہیں مان لیتا, میرے نزدیک وہ مومن بھی نہیں ہے. صاحب کے لاحقے تو دور کی بات ہے, وہ مومن ہی نہیں ہے جو اللہ کے رسول کی بات کو حتمی فیصلہ نہیں سمجھتا, تو پھر اللہ عز و جلال فرماتے ہیں مومن ہی نہیں ہے. اس لیے ہمیں ایمان کو ثابت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو حرف اخیر ماننا ہوگا. اللہ عز و جلال ہمیں توفیق سے نوازے. اس لیے قرآن مجید نے پوری کائنات کے لیے اس کو آئیڈیل بنایا, اس ہستی کو, اور اس حیثیت کا تعین بھی قرآن نے کیا ہے.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
پوری کائنات کے لیے آئیڈیل نمونہ کس کو بنایا گیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس طرح ہم آئیڈیا اور نمونہ بنا سکتے ہیں؟ طریقہ کیا ہے؟ قرآن نے اس راستے کو بتا دیا کہ آپ آئیڈیل بنا کیسے سکتے ہیں.
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.
جس بات کا وہ حکم دے دیں اس کو قبول کر لو, جس سے وہ روک دیں اس سے رک جاؤ. تم نے آئیڈیل بنا لیا. یہی اطاعت ہے, یہی اتباع ہے, یہی نمونہ بنانا ہے, یہی رول ماڈل سمجھنا ہے. جس بات کا حکم دے دیا ہے مان لو, اور جس سے روک دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ مجھے وہ نہیں کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع, یہ حقیقت میں انسان کے اعمال کو باقی رکھنے کا بھی ذریعہ ہے, اور ایمان کی حقیقت بھی یہی ہے. اور اگر اطاعت اور اتباع نہیں ہے, اس ہستی کی بات کو نہ مانا جائے, نہ انسان ہدایت یافتہ ہوتا ہے, نہ مومن ہوتا ہے بسا اوقات, اور نہ ہی انسان اپنے اعمال کا کچھ قیامت کے دن اجر لے سکے گا. ارشاد ربانی ہے, وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا, ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو تو اس کی اطاعت کر لو. اور اللہ عز و جلال نے فرمایا,
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ.
ایمان والو, اللہ کی اطاعت کرو, اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. کیا مطلب باطل نہ کرو؟ اگر تم نے اس کی اطاعت نہ کی تو یاد رکھنا اعمال کرنے کے باوجود بھی وہ اعمال باطل ہی سمجھے جائیں گے. اللہ عز و جل ہمیں اتباع اور اتفاق اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. اگلا نقطہ جو آج ہم پیش کرنا چاہتے ہیں آپ کی حیثیتوں کے تعین کے بعد، اتباع کیا ہے اور اطاعت کیا ہے؟ اور اتباع اور اطاعت جب انسان نہیں کرتا تو اس کے کی اسباب کیا ہے؟ اگر اطاعت اور اتباع نہیں ہوتی تو کون سی ایسی لاجک دنیا میں پیش کی جا رہی ہے جس وجہ سے قرآن کی ٹرمینالوجی اتباع، اتبعوا، اطیعوا، ان اصطلاحات سے دنیا کیوں دور ہو رہی ہے؟ میں ان تین باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور علماء رحمہم اللہ تعالی کی باتوں سے واضح کرنا چاہوں گا. اتباع جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، اتبع یتبعو اتباعا، اس کا مطلب ہے پیروی کرنا، تابعداری کرنا، کسی کے پیچھے چلنا، فرما بردار ہونا. اور اگر اس کی اصطلاحی تعریف کی طرف جائیں تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اتباع کا معنی یہ ہے وَأَن يَتَّبِعَ الرَّجُلُ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه. اتباع یہ ہے کہ آدمی، انسان، ہر شخص اس چیز کی پیروی کرے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے. یہ ہے اتباع کہ اللہ کے رسول نے کیا کیا اور ہم تک صحیح سند کے ساتھ وہ پہنچی ہے، اس کو ہم نے اپنی زندگی میں اتارنا ہے. یہ اتارنے کا نام اتباع ہے. اس کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں اتباع ہی اصل میں ہدایت کا راستہ ہے.
فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
اللہ رب العزت اور اس کے نبی امی پر ایمان لاؤ جو اللہ رب العزت اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. تو ہدایت یافتہ ہونے کے لیے اتباع کرنا ضروری ہے. اتباع نہیں، فرما برداری نہیں، پیروی نہیں اللہ کے رسول کی، تو انسان اپنے آپ کو ہدایت یافتہ نہیں کہہ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی اللہ کی محبت کے حصول اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. ارشاد ربانی ہے
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم.
کہہ دیجئے اگر تم اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اور اللہ رب العزت بھی تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور وہ معاف کرنے والا ہی ہے، رحم کرنے والا ہے. تو اللہ کا محبوب بننے کے لیے بھی اللہ کے رسول کے اتباع ضروری ہے. گناہوں کی بخشش بھی اس وقت ہوگی جب ہم اللہ کے رسول کی اتباع کریں گے، اس کی پیروی کریں گے، اس کی فرما برداری کریں گے. تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہی اصل میں وہ پیمانہ ہے جو کسی کے ایمان کو پرکھنے کے لیے اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا. یہی وہ مقیاس ہے, یہی وہ میزان ہے جس کے ذریعے کسی کے ایمان کی پیمائش کی جا سکتی ہے. اللہ عز و جلال فرماتے ہیں
وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ ينقلب على عقبيه.
اور جس قبلے پر تم پہلے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم جان لیں رسول کا سچا تابے دار کون ہے اور کون ہے جو ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے. تو اللہ کے رسول کے اتباع کو اللہ تعالیٰ نے کسی کے ایمان کو پرکھنے کے لیے ایک پیمانہ بنا دیا. جس نے اتباع کی اس کا ایمان اللہ کو پسند ہے, جو اتباع نہیں کرتا تو محبت کا دعویٰ اس کا سچا نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے سے اللہ عز و جلال اس انسان کو کافی ہو جاتے ہیں.
یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین.
اے نبی, تجھے اللہ کافی ہے اور ان مومنوں کو بھی جو تیری پیروی کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کے لیے بھی اللہ کافی اور جو اللہ کے رسول کی پیروی کر لیں تو اللہ نے کافی ہے, ان لوگوں کو کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی. رب تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت کی برکھا برساتے ہیں, لیکن کب؟ جب وہ اللہ کے محبوب کی اتباع کرتے ہیں, پیروی کرتے ہیں, فرما برداری کرتے ہیں. اور بصیرت کی راہ, دانش کی راہ اس انسان کے پاس ہوتی ہے جس کے پاس اتباع ہے اللہ کے رسول کی.
قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني.
اے میرے پیغمبر فرما دیجئے
یہ ہے میرا راستہ. کیسا راستہ؟
ادعو
الى اللہ, میں اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہوں. لیکن کیسے بلاتا ہوں؟
على بصیرہ,
بصیرت کے ساتھ. یہ صرف میرا ہی راستہ نہیں, انا ومن اتبعنی, یہ میرا بھی منہج ہے, جس نے میری اتباع کی ان کا بھی یہی منہج ہوگا.
اور یہاں رکھے میں ایک بات آپ کی خدمت میں اور پیش کر دوں.
حق و باطل کی ایک نشانی یاد رکھیے, حق ہمیشہ اللہ کی طرف بلائے گا, باطل ہمیشہ اپنی طرف بلائے گا. حق کی دعوت وہ ہے جس سے انسانوں کو اللہ سے جوڑنے کی بات ہو, اور باطل کی دعوت وہ ہوتی ہے وہ کسی انسان کے ساتھ جوڑے گا آپ کو. انبیاء نے اپنی قوموں کو رب سے جوڑا ہے, اور قرآن نے اس لیے سب سے خوبصورت بات جو کہی ہے وہ بات کہی ہے جو اللہ کی طرف دعوت ہو.
وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وقال إنني من المسلمين.
سب سے پیاری بات اس انسان کی ہے جو دنیا کو اللہ کی طرف بلاتا ہے, اور کیا کہتا ہے؟ میں مسلمان ہوں. اس کے اندر تعصب, عصبیت, کینہ بغض عداوت انتقام نہیں ہوتا، وہ عمل بھی کرتا ہے اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میرا کام تو دعوت دینا. قرآن کی آیت اتنی عظیم آیت ہے، کاش کوئی شخص اس کو اکیلا بیٹھ کے پڑھے، اس کے سامنے منہج واضح ہو جائے گا. مجھے بلانا کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. کیسے بلانا ہے؟ پہلے مجھے عمل کرنا ہے. کیسے بلانا ہے؟ بغض اور کینہ اور عداوت دشمنی کے ساتھ نہیں، مسلمانوں کی محبت کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ خوبصورت بات کیسے ہوئی، میں چھوٹی سی مثال بھی دے دوں. آج کسی بچے کی گمشدگی پر ماں کو اگر کوئی تسلی دینا چاہے، دنیا کے ڈاکٹرز اور فلاسفر اکٹھے ہو جائیں، چلو صبر کرو بچہ مل جائے گا، ماں کو سکون آئے گا؟ اس کے مقابلے میں کوئی ان پڑھ، کوئی عام سا بچہ، کوئی نوجوان آ کے صرف اتنا کہہ دے کہ خالہ جان آپ کے بیٹے کو میں نے فلاں جگہ دیکھا ہے، اس کے آنسو تھمیں گے کہ نہیں؟ اس کے نزدیک کون پیارا ہے؟ جس کے ذریعے بچہ مل رہا ہے. اللہ ذوال جلال کے نزدیک بھی سب سے پیارا انسان وہ ہے جو مخلوق کو خالق سے ملاتا ہے، جو مخلوق کو خالق کے قریب کرتا ہے، اور وہ ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے، اور کسی قسم کی عصبیت اور تعصب کا شکار نہیں ہوتا. آج یہ لسانی عصبیت، یہ صبائی عصبیت اور نہ جانے کون کون سی عصبیتیں آگی ہیں، کیسے اسلام کی روح جو ہے وہ نظر آئے گی؟ یہ کیسے محبت پیدا ہو سکتی ہے؟ یہ سارے سلسلے غلط چھوڑنے پڑیں گے. مسلمان ہے، سندھی ہو پنجابی ہو، فلاں جماعت کا فلاں جماعت کا، مسلمان ہے، میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا. کوئی نہیں مانتا اس کی مرضی، میں اس پہ فتویٰ نہیں لگاؤں گا، میں لڑائیوں کی بجائے ملانے کی کوشش کروں گا. یہ منہج ہے، اس منہج کو عام کرنے کی ضرورت ہے قرآن کے اصولوں کی روشنی میں. کمپرومائز نہیں ہوتا اصولوں پہ. کمپرومائز کس بات پہ نہیں ہوگا؟ نہ توحید پہ، نہ قرآن پہ، نہ رسالت پہ، نہ سنت پہ، لیکن احترام اور محبت اور اخلاق بھی نہیں چھوڑا جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے بارے میں آپ نے چند باتیں سنی. دوسرا لفظ جو شریعت میں استعمال ہوا ہے قرآن میں اور حدیث میں بار بار، وہ لفظ استعمال ہوا ہے اطاعت. اتباع اور دوسرا لفظ اطاعت. اطاعت جو ہے یہ طاع یطوع طوعا و اطاعتا سے ہے، اور اطاعت کا مطلب ہے دل کی خوشی سے تابعداری کرنا. بعض دفعہ باپ کی بات انسان مانتا ہے ڈرتے ہوئے کہ مجھے مار پڑے گی، لیکن اطاعت کا لفظ جب تک دل کی خوشی سے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہ مانا جائے، دل کو کشادہ نہ کیا جائے، خوشی سے لبریز دل نہ ہو کہ میں اپنے رب کی بات مان رہا ہوں، میں اپنے ہادی و مرشد کی پیروی کر رہا ہوں، جب تک دل کی خوشی نہیں ہوتی اس کو اطاعت نہیں کہتے. اس لیے اطاعت کی تعریف کرتے ہوئے علماء نے یہ لکھا ہے، جرجانی رحمہ اللہ کہتے ہیں ہی موافقۃ الامر عندنا، اہل سنت کے نزدیک اطاعت سے مراد اللہ کے رسول کے حکم کی موافقت کرنا. جو اللہ کے رسول کا حکم ہے اس کی موافقت کرنا یہ اطاعت ہے، اور موافقت بھی دل کی خوشی سے کرنا. ابن المنادی کہتے ہیں کل ما فیہ رضان وتقرب الى اللہ سبحانہ وتعالی، ہر اس بات کو لے لینا جس میں اللہ کی رضا ہو اور اللہ کا تقرب ہو، اس کو اطاعت کہتے ہیں. اور تیسری تعریف امام قفوی نے کی ہے، الطاعت فعل المأمورات ولو ندبا وترك المنهيات ولو كراها، اللہ کے رسول کے احکامات کی پابندی کرنا اور آپ نے جس چیز سے روک دیا ہے اس سے رک جانا دل کی خوشی سے، یہ اطاعت ہے. اور چوتھی تعریف کرنے والے ابن علان ہیں، وہ کہتے ہیں یل انتصار ظاہرا والرضا باطنا لحكم الله ورسوله، ظاہری طور پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی فرما برداری کرنا، اور دل سے بھی اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر خوشی سے راضی ہو جانا، یہ اطاعت ہے.
اس لیے اس اطاعت کے متعلق،
اس کی فضیلت کے متعلق میں چند باتیں رکھنا چاہوں گا. اطاعت اللہ کے رسول کی جب ہوگی تو انسان کو ضمانت مل جاتی ہے کہ یہ صراط مستقیم پہ گامزن ہو گیا ہے.
وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ، اور رسولوں کی ذمہ داری تو پہنچانا ہی ہے. دوسری بات، رحمت الہی اس وقت انسان کو ملتی ہے جب وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے.
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تیسری بات، گمراہیوں سے نجات ملتی ہے اس وقت جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی یہ روایت ہے، ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. میرے صحابہ، میں تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے، اور یہ ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے. اس لیے کتاب و سنت کو تھامنے والا، قرآن و حدیث کو تھامنے والا یہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. تھامنے سے کیا مراد ہے؟ اطاعت کرنا اللہ کی، اور اس کی اطاعت، اللہ کی اطاعت قرآن کی بات ماننا، رسول کی اطاعت حدیث کی بات ماننا.
چوتھی بات، قرآن مجید نے اس کو بہت بڑی کامیابی قرار دیا ہے.
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.
جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی یقیناً وہ بہت بڑی کامیابی کا مستحق ٹھہرا. پانچویں بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت خیر و برکت اور حسن انجام کا ضامن ہے. یہ حسن انجام، حسن خاتمہ اور خیر و برکت اس کے نصیبے میں ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اپنے میں سے اختیار والوں کی بھی اطاعت کرو. پھر اگر تم کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیا کرو. اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہت بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہے. چھٹی بات، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ایمان یافتہ لوگوں کی رفاقت اور انعام یافتہ لوگوں کی رفاقت کا باعث بن جاتا ہے.
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو یہی لوگ ہیں جو انعام یافتہ لوگ، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے، اور یہ بہترین رفاقت والے ہیں. تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا کل کو انبیاء کی صف میں ہوگا، کل کو ان کے ساتھ ہوگا، صدیقین اور شہداء اور صالحین کی صفوں میں ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے. ساتویں بات، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اللہ تعالی نے اس شخص کے لیے تیار کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے.
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.
اس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، وہ اس کو ایسی جنت میں اللہ عز و جلال داخل فرمائیں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو جنت جانے سے خود انکار کر دے گا. قیل ومن یأبى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی جنت جانے سے بھی انکار کرے گا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے حقیقت میں جنت جانے سے انکار کر دیا. اس حدیث کی روشنی میں آپ نے سنا کہ اطاعت اور اتباع یہ قرآن مجید اور حدیث کی اصطلاحات ہیں، ٹرمینالوجیز ہیں. لیکن آج ایک نیا لفظ بھی آ گیا، میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں بھی ہمیں آگاہی ہو جائے. ایک لفظ بولا جاتا ہے تقلید، یہ فلاں کی تقلید کرتا ہے، یہ تو فلاں کا مقلد ہے. قرآن نے دو لفظ استعمال کیے، اتباع اطاعت، متبع اتباع کرنے والا، مطیع اطاعت کرنے والا. قرآن مجید کے اندر آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں اور جملہ کتب حدیث، جتنی حدیثیں آج تک امت کی آنکھوں کے سامنے گزری ہیں اور دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی حدیث کی کتاب پڑھی ہے، آپ کو اللہ عز الجلال کا حکم یا اللہ کے رسول کے حکم میں یہ لفظ نہیں ملے گا کہ تم تقلید کرو، یہ لفظ نہیں ملے گا آپ کو. اگر یہ اتنی بڑی بات ہوتی تو کم از کم ایک آیت تو آ جاتی، یا ایھا الذین آمنوا قلدوا ما قدم الیکم، مومنوں تقلید کرو جو آپ کو پیش کی جائے، کوئی تو آیت آ جاتی. یہ میں نے آیت نہیں پڑھی، میں نے ویسی عربی عبارت بولی، کوئی آیت نہیں آئی. لاکھوں محدثین نے حدیثیں یاد کی، عبداللہ بن مبارک کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں اور ابو ذر راضی کو 7 لاکھ حدیثیں یاد تھیں. عبداللہ بن مبارک ایک دن کہنے لگے، کہ امام احمد بن حنبل کو 10 لاکھ حدیث یاد. کسی نے پوچھا آپ کو کیسے پتا؟ کہتے میں نے خود ان سے دور کیا ہے، اس سے پتا چلا کہ دونوں کو 10 لاکھ حدیث یاد تھی. لیکن کسی ایک حدیث میں تقلید کا آرڈر یا حکم اللہ کے رسول کی طرف سے نہیں آیا کہ تقلید کرو. اس لیے میں چاہوں گا کہ معنی جو علماء نے اس کا کیا ہے ان کی کتابوں سے آپ کے سامنے رکھوں. تقلید کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ قلد یقلد تقلیدا، گلے میں رسی ڈالنا. قلد البعیر، عربی زبان میں کہا جاتا ہے اونٹ کے گلے میں رسی باندھنا جس سے اس کو کھینچا جائے. قلدہ فی کذا، کسی معاملے میں بلا غور و فکر کسی کی پیروی کرنا. اور عربی زبان میں القلادہ ہار کو کہتے ہیں. اور اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے علماء یہ لکھتے ہیں، ہوا عمل بقول الغیر من غیر حجہ، بغیر کسی دلیل کے کسی دوسرے کی بات پر عمل کرنا تقلید کہلاتا ہے. کیا مطلب؟ کسی نے ایک بات کہہ دی ہے، آپ دلیل پوچھتے نہیں ہیں. بھائی قرآن میں آیا ہے، بھائی حدیث میں آیا ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں سمجھتے، بس عمل کرنا ہے. اور دوسری تعریف علماء نے یہ کی ہے، التقلید هو العمل بقول من ليس قوله احد الحجج بلا حجه، ایسے شخص کی بات پر عمل کرنا جس کی بات بغیر دلیل کے حجت نہیں. بغیر دلیل کے حجت نہیں، لیکن اس کو دلیل بنا لیا جاتا کہ اس نے کہہ دیا میرے لیے فلاں محترم تشریف فرما ہے، میں اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ان کا مقلد ہوں، یہ مجھے کہہ دیتے ہیں کہ ایسے کرنا، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، میں پوچھنا پسند ہی نہیں کروں گا، دلیل کیا ہے، میں کیوں ایسا کروں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں اتارا اور ان کی بات حجت نہیں ہے، کیونکہ یہ نبی نہیں ہے. جب ان کی بات حجت نہیں ہے تو قرآن و حدیث کے مقابلے میں میں اس ہستی کو حجت بنانے کے لیے جرم کیوں کروں؟ دین تو وہ ہے جو قرآن میں ہے، دین تو وہ ہے جو حدیث میں ہے. کسی شخص کی زبان پہ کیسے دین آ گیا کہ وہی اس کی طرف آ گئی؟ وہی تو بند ہو گئی. اللہ کے رسول کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں ہے دین کو سمجھنے کا، صحابہ کرام کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں اللہ کے رسول تک پہنچنے کا. تو جو کام اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا، جس کو صحابہ نے سیکھا نہیں ہے، اور صحابہ نے وہ اختیار نہیں کیا، وہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تیسری تعریف علامہ شوقانی رحمت اللہ علیہ نے کی ہے، قبول رأی من لا تقوم به الحجہ بلا حجہ. تقلید یہ ہے ایسے انسان کی رائے کو بغیر کسی دلیل کے مان لینا جس کی بات جو ہے وہ دلیل نہیں ہوتی. کس کی بات دلیل نہیں ہوتی؟ نبی کے سوا اور صحابہ جنہوں نے سیکھا ان کے سوا کسی کی بات کوئی دلیل نہیں. تجربہ کہہ سکتے ہیں، اپنا ایک عمل کہہ سکتے ہیں، اپنی کشید کی ہوئی رائے کہہ سکتے ہیں، دین نہیں ہو سکتا. دین تو اللہ نے مکمل کر دیا. چوتھی تعریف جو علامہ قفال نے بیان کی ہے، وَقَبُولُ قَوْلِ الْقَائِلِ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ قَالَهُ، کسی دوسرے کی بات کو مان لینا اور آپ کو یہ پتا نہ ہو کہ وہ کیوں کہہ رہا ہے، اس نے کہاں سے یہ پڑھا ہے، بس مان لینا. لائی لگ بننا، کسی کی بات کے پیچھے چل پڑنا بغیر قرآن و سنت کی دلیل پڑھے سمجھے طلب کیے کسی کی رسی اپنے گلے میں ڈال لینا، یہ تو کوئی دانش مندی نہیں ہے. اس بات میں کوئی شبہ نہیں، بہت محترم ہے یہ ہستی، بہت بڑے عالم ہیں، لیکن نبی تو نہیں ہے نا. یہ بہت ہی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت نازل کی ہے، دین کی بڑی سمجھ ہے، لیکن ایسی بات یہ کہہ رہے ہیں جو قرآن میں نہیں ہے، یہ قرآن سے تو بڑی بات نہیں کر سکتے، یہ اللہ کے رسول سے بڑی بات تو نہیں کر سکتے، یہ اصول جب یاد رہے گا تو انسان کبھی ٹریپ نہیں ہوتا۔ پانچویں تعریف جو ابو عبداللہ بن خویز نندانی بصری نے کی ہے، اور رجوع الی قول لا حجت لقائلہ علیہ، ایسی بات کو مان لینا جس پہ قرآن و سنت کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، بس فلاں نے کہہ دی ہے میں مان لوں گا۔ اور امام شافعی کہا کرتے تھے وقبول قول لا یدری ما قال بن این قال، تقلید کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایسی بات کو تسلیم کر لینا جس کی حیثیت کا بھی پتہ نہیں ہے، جس کے ماخذ کا بھی علم نہیں ہے کہ یہ بات صحیح بھی ہے کہ نہیں، یہ کہاں سے لی گئی ہے۔ آج واٹس ایپ پہ آپ کو کتنے میسج آتے ہیں فیس بک کی حدیثیں بنا کے اور کہیں گے کہ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حالانکہ صحیح بخاری میں نہیں ہوتی، اور ساتھ یہ لکھا ہوتا ہے 10 لوگوں کو آپ اگر سینڈ کریں گے تو آپ کو ایک بہت بڑی خوشی ملے گی، اور بعض ایسے بیچارے اتنے خوشیوں کے بھوکے ہوتے ہیں وہ فٹ سے کر دیتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، اگر یہ حدیث ہوتی کہ 10 لوگوں کو سینڈ کرنے سے یہ ملتا ہے تو نعوذ باللہ اللہ کے رسول اس کو چھپا لیتے؟ کہ اللہ کے رسول نے دین چھپایا ہے؟ یہودیوں کو بھی یقین تھا کہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ میدان عرفات میں اللہ کے رسول پہ جو آیت نازل ہوئی، یہودی ایک دن اکٹھے ہو کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہتے ہیں مسلمانوں کے خلیفہ، آیت فی کتابکم لو نزلت علینا معشر الیہود لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، ایک آیت آپ کی قرآن اور کتاب میں نازل ہوئی ہے، اگر یہودیوں پہ نازل ہو جاتی تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی ہم اس دن کو خوشی کا دن اور عید کا دن مناتے۔ پوچھا یہودیوں سے کون سی آیت، تو یہودیوں نے کیا کہا، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور آج نعمت اسلام کو مکمل کر دیا ہے اور میں راضی ہو گیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے میں جانتا ہوں میدان عرفات میں اللہ کے رسول عرفہ کے دن کھڑے تھے، عصر کا وقت تھا، اونٹنی پہ سوار تھے، صحابی نے مہار پکڑی ہوئی تھی اور یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور عرفے کا دن ہمارا عید کا دن ہی ہے۔ یہودی بھی مانتے ہیں کہ دن مکمل ہو گیا۔ اگر یہودی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ دین مکمل ہے تو آپ کیا کہہ سکیں گے اس مسلمان کے بارے میں جو کہتا ہے کہ دین ابھی مکمل نہیں ہوا، میری بات بھی دین میں شامل کی جائے؟ المؤمن کیس فطن، مقولہ ہے، مومن ہوشیار ہوتا ہے، ذہین ہوتا ہے، سوچتا میں کیا بول رہا ہوں، والے سکیس گوپن، روح کا بنڈل نہیں ہے، ادھر سے کک لگائی تو ادھر چلے گئے، کسی نے ادھر کہا تو ادھر چلے گئے، کیا مطلب؟ لا تکونو امنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لائی لگنا بنو، وطنو انفسکم، اپنا کو منہج بناؤ، دنیا کے اندر کوئی شخص آپ کو کہہ دے یہ کرنے کے اتنا اجر ہے، یہ کرو گے یہ ہوگا، بھائی کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں ہے، میں انشاءاللہ ضرور کروں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں ضرور کروں گا، مجھے علم نہیں تھا، بہت شکریہ آپ نے میری رہنمائی کر دی۔ کیا یہ خلفائے راشدین نے کہا ہے؟ کیونکہ حدیث آئی ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفائے الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، میری سنت کو اختیار کرو اور خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کرو، مجھے علم نہیں تھا، آپ کی بہت مہربانی آپ نے بتایا۔ اگر یہ حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، میں آپ سے بھی گزارش کروں گا میرے بھائی یہ تو کہہ کے اس کو عام کر لو کہ یہ میری بات ہے، یہ میرا تجربہ ہے، یہ نہ کہو یہ دین ہے۔ دین صرف دو چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ کی کلام کا نام ہے، ایک اس کے رسول کے فرمان اور عمل کا نام ہے، تیسری چیز دین نہیں بن سکتا۔ یہی چیز صحابہ نے نقل کی ہے، اس لیے میں تھوڑا سا کمپیریٹیولی یہ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ کوشش کیجئے گا، ہو سکتا ہے میرے پاس تو اتنا زیادہ علم نہیں، اور سارا علم ہر بندے کے پاس ہوتا بھی نہیں، آپ کی بھی اگر ریسرچ یہاں تک پہنچے کوئی قرآن کی آیت مل جائے جس میں تقلید کا حکم ہو یا کوئی حدیث مل جائے تو مجھے ضرور دیجئے گا، میرے علم میں بھی اضافہ ہوگا، لیکن ہم نے نہ آج تک پڑھی ہے نہ سنی سکے ہیں. موازنہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں، اطاعت اور اتباع کا حکم اللہ کا حکم ہے کہ اتباع کرو، قل اطیع اللہ و اطیع الرسول، میرے پیغمبر کہہ دو کہ اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اطیع اللہ و الرسول لعلکم ترحمون، لیکن بدعت اور تقلید کا حکم اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ مخلوق کی طرف سے فرق ہے، ایک حکم ربانی ہے، ایک خالق کا حکم ہے اور دوسرا کس کا حکم ہے، مخلوق کا ہے، کس کو آپ مانیں گے؟ دوسری بات یہ میں نے کیوں کہا کہ لوگوں مخلوق کا حکم ہے، کیونکہ قیامت کے دن انسان کہے گا یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن مجرموں کے چہروں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا وہ بھی کہیں گے یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہم نے تو اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور اپنے سادات کی اطاعت کی، فاضلونا السبیلا، انہوں نے ہمیں صحیح راستے سے گمراہ کر دیا، اور آگے قرآن کہتا ہے ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اللہ ہمارا بھی اور ان کا بھی دگنا عذاب ان کو دو، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ولعنہم لعنا کبیرا، اور ان پہ لعنت کرو، یہ اس دن کہیں گے مجرم، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. دوسری بات، اطاعت و اتباع سے تو انسان کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے اور اللہ کی محبت ملتی ہے. آپ نے آیت سنی ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہہ دو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے تو تم میری اتباع کرو، اللہ محبوب بھی بنائیں گے تمہارے گناہوں کو معاف بھی فرمائیں گے. لیکن بدعت، اس سے گناہوں کی معافی کیا، اس سے توبہ ہی قبول نہیں ہوتی. حدیث کے الفاظ ہیں، سلسلہ صحیحہ اور صحیح الجامع کی روایت ہے، ان اللہ احتجز التوبہ عن صاحب کل بدعہ، بدعتی کی توبہ کو اللہ قبول ہی نہیں کرتے، ساری زندگی سجدے کرتا رہے. اور اگلی حدیث ہماری آ رہی ہے، انشاءاللہ ہم بالتفصیل بدعت کے بارے میں گفتگو کریں گے آئندہ انشاءاللہ سنڈے کو. اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول ہی نہیں کرتے، اور حسن بصری کیا فرماتے ہیں، حتی یدعہا، جب تک بدعتی بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا اللہ عز و جلال اس کی توبہ ہی قبول نہیں کرتے. اور اگر دوسری روایت دی جائے، ان اللہ احتجب التوبہ، اللہ نے پردہ ڈال دیا، اللہ تعالیٰ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. اس لیے کہ بدعت کا معنی یہ ہے کہ نعوذ باللہ دین ناقص تھا اس نے مکمل کیا. اور اس لیے امام مالک کہا کرتے تھے کہ جو کہتا ہے کہ دین جو ہے ابھی تک مکمل نہیں تھا اور میں یہ مکمل کر رہا ہوں، اس کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول نے امت سے خیانت کی ہے، پورا دین دیا نہیں ہے. نبی کو خائن کہنے والا خود خائن ہے. اللہ کے رسول نے تو کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے دین کی جو بتائی نہ ہو. 144,000 صحابہ کے سامنے آپ نے فرمایا تھا، بتاؤ میرے صحابہ، هل بلغت، میں نے دین پہنچایا کہ نہیں تمہیں؟ سب نے کہا تھا کہ پہنچا دیا. پھر اللہ تعالی کی طرف اپنے اللہ کے پیغمبر نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہتا، اللہم اشہد فإنی قد بلغت، اللہ تمہیں گواہ رہنا میں نے تیری طرف سے آیا ہوا دین پہنچا دیا ہے. اور ساتھ یہ کہا تھا، فلیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں کھڑے ہو سن رہے ہو میری بات، تم بھی یہ ساری باتیں ان تک پہنچا دو جو یہاں نہیں آ سکے. دین مکمل ہو گیا. تیسری بات، اطاعت اور اتباع میں اصل میں اللہ کی اطاعت ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور بدعت میں اور تقلید میں کس کی اطاعت ہوتی ہے؟ اللہ کی کہ کسی انسان کی؟ انسان کی. چوتھی بات، اطاعت اور اتباع قبولیت کی نشانی ہے. عمل قبول تب ہوگا جب اللہ کے رسول کی اطاعت ہوگی اور اس کی اتباع ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو. لیکن اگر انسان اطاعت نہیں کرتا، اتباع نہیں کرتا، تو عمل ضائع ہو جاتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں صحیح مسلم کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، کوئی بھی انسان کوئی بھی ایسا عمل کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں ہے، وہ مردود ہے، رد ہے. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جو سنت کے مخالف کوئی نئی چیز دین میں شامل کرتا ہے، مردود ہے. اطاعت والا عمل قبول ہے، اتباع والا عمل قبول ہے، لیکن جو اتباع اور اطاعت سے خالی ہے وہ تو مردود ہے. پانچویں بات، اطاعت اور اتباع یہ نبوی فیصلہ ہے کہ اتباع کرو، اطاعت کرو. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اتباع کرنا، یہ تو نبوی فیصلہ ہے. قرآن بیان کر رہا ہے کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، نبی کا فیصلہ آ جائے، تو اپنی رائے نہ وہاں سامنے لاؤ. اور تقلید یہ کس کا فیصلہ ہے؟ بڑوں کا فیصلہ ہے، نبی کا فیصلہ تو نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ تو نہیں. چھٹی بات، جو اتباع کو چھوڑ دیتا ہے وہ ہلاکت و بربادی کا شکار ہو جاتا ہے. حدیث کے الفاظ ہے، لقد ترکتکم علی ملۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک، لوگوں میں تم کو سفید اور روشن ملت پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، اور اس سے کجروی وہی اختیار کرے گا جو ہلاک ہونے والا ہے. اس کتاب و سنت سے دور وہی ہوگا جو ہلاک ہونے والا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اتباع اور اطاعت کو چھوڑنے سے ہلاکت ملتی ہے، اور تقلید اور بدعت کو چھوڑنے سے کیا ملتا ہے؟ ہلاکت ملتی ہے؟ نہیں، انسان قرآن و سنت کی طرف آتا ہے، بلکہ اس کو چھوڑنے سے انسان ہلاکت سے بچتا ہے. کیونکہ مخلوق کی بات ہے، خالق کی بات اور مخلوق کی بات برابر کیسے ہوگی؟ ایک نبی کی بات اور امتی کی بات برابر کیسے ہوگی؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی، ایک شخص نے آگے کہا، سیدنا ابو بکر نے یہ فرمایا ہے. کون ہے ابو بکر؟ اس امت میں اس جیسا انسان اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، میں نے ساری دنیا کے احسانات کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں دیا، اس کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن میرا رب دے گا. تو عبداللہ بن عباس نے کیا فرمایا، لقد خشیت ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، آپ نے اللہ کے رسول کے مقابلے میں ابو بکر کی بات پیش کی ہے، مجھے خوف آ رہا ہے کہیں تم پہ پتھروں کی بارش نہ ہو جائے. تم نبی کے مقابلے میں امتی کو لا رہے ہو، اور کون سے امتی؟ اس کے بارے میں نبی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کے احسانات کا بدلہ نہیں دیا، میرا رب ہی دے گا. اگر ابو بکر کی بات پیش کرنے سے رضی اللہ عنہ پتھروں کی بارش کا خطرہ ہے عبداللہ بن عباس کو، میری اور آپ کی بات نبی کے مقابلے میں آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ ساتویں بات، اطاعت و اتباع اللہ کی خاص حفاظت ہے. ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين، اللہ فرماتے ہیں اگر پیغمبر ہم پر کوئی بات خود سے بنا لیتا تو ہم پیغمبر کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے ثم لقطعنا منه الوتين, ہم اس پیغمبر کی شہرک کو کاٹ دیتے. اللہ اپنے پیغمبر کے بارے میں کہہ رہے کہ وہ بھی اپنے پاس سے کوئی بات شامل کر دیتا تو ہم اس کی بھی شہرک کو کاٹ دیتے. مجھے بتائیے دیانت داری سے, وہ پیغمبر جس کی زبان وحی کے بغیر حرکت ہی نہیں کرتی تھی, اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا اگر میری زبان اور آپ کی زبان اور فلاں کی زبان حرکت کرے اور کہے یہ دین ہے, اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ پیغمبر کے بارے میں تو اللہ نے کہہ دیا سورۃ الحاقہ کے اندر. آٹھویں بات, اطاعت اور اتباع میں غلطی اور خطا کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ وہی ہے. کیا خیال ہے کسی انسان کی بات میں غلطی کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی بات میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے, نبی کی بات میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے, معصوم عن الخطا. اس جیسی ہستی اللہ نے بنائی نہیں ہے, کوئی اور بھی ہے جس میں غلطی کی گنجائش نہ ہو؟ تو جس چیز میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے وحی حدیث, اس کے مقابلے میں ایسی چیز کو پیش کر دینا جس میں غلطی کی گنجائش, کیا انسان کی سوچ کبھی کیسی ہوتی ہے؟ انسان کامل ہو کیسے سکتا ہے؟ انبیاء کے علاوہ کون ہے معصوم عن الخطا؟ ایک ایسے شخص کو کہیں کہ اس کی بات ماننے اور نبی کی بات کو اللہ کی بات کو چھوڑ دیں جس میں گنجائش ہی نہیں غلطی کی, اور یہ ہوگی ہی غلط بات کیونکہ قرآن و سنت کے مخالف ہے, اس کی بات کو مان لیں؟ کیوں مان لیں؟ نویں بات, دسویں بات بلکہ, اطاعت اور اتباع میں تو قیامت کے دن حوض کوثر سے اللہ کے پیارے پیغمبر کے ہاتھوں سے جام بھر بھر کے پیئیں گے. اور حدیث یہی کہتی ہے صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی آپ نے روایت سنی ہے, ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدهما کتاب اللہ وسنتی ولن يتفرقا حتى يرد علی الحوض, میں حوض کوثر پہ یہ مجھے آ کے قرآن و سنت ملیں گے, یہ الگ نہیں ہوں گے. اور صحیح بخاری کی روایت اور صحیح مسلم کی روایت اور صحیح الجامع کی روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا انی فرطکم علی الحوض, لوگوں میں سب سے پہلے حوض کوثر پہ آؤں گا, من مر بی شرب ومن شرب لم یبن ابدا, جو بھی آئے گا میں اسے حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا, جو پی لے گا اس کو زندگی میں دوبارہ جو جنت کی زندگی ہے کبھی پیاس نہیں لگے گی. وَلَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ عَارِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِ, کچھ لوگ آئیں گے میں ان کو پہچانتا ہوں گا اور مجھ کو پہچانتے ہوں گے. کیسے اللہ کے رسول پہچانیں گے؟ کیونکہ حدیث بھی آتا ہے قیامت کے دن میری امت آئے گی غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ, جتنے وضو کے اعضاء ہیں وضو کے پانی جہاں لگتا ہے قیامت کو یہ روشن ہوں گے. تو اللہ کے رسول پہچانیں گے یہ نمازی لوگ ہیں, یہ میرے امتی نمازی لوگ. لیکن اچانک کیا ہوگا؟ فَيُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ, میرے ان کے درمیان رکاوٹ آ جائے گی. میں کہوں گا اِنَّهُمْ مِنِّي, اللہ یہ تو لگتے ہیں میرے اصحابی اصحابی, یہ تو میرے ساتھ ہی لگتے ہیں. جواب آئے گا اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ, دوسری روایت میں آتا ہے انک لا تدری میں عامل بعدک, آپ کو علم نہیں کہ آپ کے بعد ہم نے عمل کون کون سے کیے, کون کون سی باتیں نئی بنا لیں. اس وقت میں کہوں گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں سحقا سحقا لمن بدل بعدی, اور دوسری روایت لمن غیر بعدی, ان کو میری آنکھوں سے دور لے جاؤ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا اور اس کو چینج کر دیا. آج انسان فیل ہو جاتا ہے کہتا ہے آئندہ دوبارہ امتحان دے لوں گا, وہاں کیا ہوگا؟ کس کے پاس جائیں گے؟ وہاں اگر اللہ کے رسول نے دھتکار دیا کہاں جائیں گے؟ اطاعت اور اتباع ہی ایک راستہ ہے جس سے اللہ کے رسول کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی ملے گا. جس نے اطاعت اور اتباع نہیں کی بلکہ بدعات کی طرف چلا گیا, کسی اور کی طرف چلا گیا, تو یاد رکھنا وہ اس حوض کوثر سے محروم ہو جائے گا. کیونکہ راستہ وہی ہے نا جو اللہ کے رسول نے بتایا کہ یہ ہے راستہ حوض کوثر کے پاس پہنچنے کا. گیارہویں بات, اطاعت و اتباع کرنے والے کا چہرہ چمک رہا ہوگا قیامت کے دن. اور آپ نے حدیث سنی ہے نبر اللہ عمر ان سمع مقالتی, جو ایک حدیث سنتا ہے, یاد کرتا ہے, اس کو آگے پہنچاتا ہے, اس نے اللہ کے رسول کی بات مانی, اس کی بات کو سمجھا, یاد کیا, پہنچایا, اس کا چہرہ قیامت کو چمک رہا ہوگا. اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں, یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, قیامت کے دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. اس کی تفسیر بھی فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ سے مراد اہل سنت والجماعت, ایسے لوگ جو اہل سنت والجماعت میں ہیں ان کے چہرے تو چمک رہے ہوں گے. اور وتسود وجوہ سے مراد بدعتی اور فرقہ پرست لوگ ہیں, ان کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہو جائیں گے. تفسیر ابن کثیر انگلش میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے, اردو میں بھی آپ پڑھیے اس کو. بارہویں بات, اتباع اور اطاعت یہی ایک جنت کا راستہ ہے. آپ نے حدیث سنی جو شخص اطاعت کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا, جس نے اطاعت نہیں کی اس نے جنت جانے سے انکار کر دیا. لیکن اس کے مقابلے میں جو شخص اطاعت نہیں کرتا, اتباع نہیں کرتا, لائلک بن جاتا ہے, جیسے لوگوں نے کہا ویسی کرتا ہے, وہ قبر میں جاتے ہی پھنس جائے گا. اور یہاں میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا, کیسے پھنس جائے گا, لمبی روایت ہے, صحیح بخاری کی روایت بھی ہے اور صحیح الجامع میں بھی لمبی روایت ہے. آپ صحیح بخاری کی 1376 روایت کو بھی پڑھیے. مسلمان کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے دو فرشتے آتے ہیں, صحیح الجامع اور صحیح بخاری اور دیگر روایتوں کو ملا کے میں خلاصہ پیش کر دیتا ہوں. دو فرشتے آ کے سوال کرتے ہیں, اور سوال کرتے ہیں تین, من ربک, میں دینک, من نبیک, تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, نبی کون ہے. اما المؤمن, جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے ربی اللہ, میرا رب تو اللہ ہے, دینی الاسلام, میرا دین تو اسلام ہے, و نبی محمد, میں پیغمبر مانتا ہوں سچا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتے ایک سوال کرتے ہیں, تمہیں سوالوں کے جواب کیسے آئے؟ مومن تین جواب دیتا ہے دو روایتوں کے اندر, دونوں کو جمع کیا جائے, قرأت القرآن وعملت بما فيه وصدقت. پہلا جواب, میں نے قرآن پڑھا تھا, میں نے اس پہ عمل کیا تھا, میں نے اس کی تصدیق کی تھی. اس وقت پھر آسمان سے آواز آتی ہے ان صدق عبدی, فرشتو میرے بندے نے سچ کہا ہے. کیا کرو؟ جواب اس نے دے دیے, البسوہ لباس الجنہ, یہ دنیا میں بڑا اچھا لباس پہنتا ہوگا, پہنتا تھا, اب تین چادروں میں اسے چھوڑ کے چلے گئے, اس کو جنتی لباس پہنا دو. افرشو لہو فراش الجنہ, بہت اچھا گھر تھا, یہ مٹی میں اس کو لٹا کے چلے گئے, نہیں, افرشو لہو فراش الجنہ, اس کے نیچے جنت کے بچھونے بچھا دیے جائیں. یہ آواز اللہ کی طرف سے ان فرشتوں کو حکم ہو رہا تھا. وافتحوا له بابا الى الجنه, اس کی قبر کو اتنا کھول دیا جائے, مدے بصری, جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے اس کی قبر کھول دی جائے, اور جنت کا دروازہ بھی کھول دیا جائے جہاں سے جنت کی خوشبوئیں اس کو آتی رہیں. اور ایسے کیا جاتا ہے, پھر وہ فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العوز, سو جاؤ, جس طرح دلہن سوتی ہے تمہیں کوئی نہیں اٹھائے گا. یہ ہے جنتی, یہ ہے مومن, جس کے بارے میں حدیث نے بیان کر دیا. آگے لفظ آتے ہیں اما الكافر او المرتاب او المنافق, کافر, منافق اور دین میں شک کرنے والا, پتہ نہیں سچی بات ہے کہ نہیں, شک ہے نا اس کو, قرآن و حدیث سے بڑھ کے کی کیا چیز سچی ہو سکتی ہے. اللہ نے قسم اٹھائی ہے, اور قسم اٹھانے کے بعد فرمایا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى, میرا پیغمبر اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں ہے, ان ہوا الا وحی یوحا, اس کی طرف تو وہی نازل ہوتی ہے تو اس کی زبان حرکت کرتی ہے, زبان کی قسم اٹھا لی. اور انسان شک کرے کہ حدیث جو ہے پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں فرمایا, اور اللہ کے رسول کی بات میں شک کر لے. شکی, مرتاب, منافق, کافر. جب فرشتے سوال کرتے ہیں من ربک, میں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا, کہتا ہے ہا ہا لا ادری. یہ ہا ہا کیا لفظ بولا اس نے؟ اس کی شرح میں علماء لکھتے ہیں کہ انہ یتذکر شیئا ولم یدکر, سوچتا ہے یہ رب کا لفظ تو دنیا میں سنا تھا لیکن یاد نہیں آئے گا. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں لا ادری, میں نہیں جانتا. اقول کما یقول الناس, لفظ کیا ہے؟ اقول کما یقول الناس, میں تو ویسے ہی کہتا تھا جیسے لوگ کہتے تھے. لا الگ ہوا نا. دوسرا سوال یہی جواب, تیسرا سوال یہی جواب. پھر فرشتے خود کہتے ہیں لا دعیت ولا تلیت, نہ تو نے قرآن پڑھا نہ تو نے سمجھا, تو جواب کیسے آتے؟ اطاعت اور اتباع یہ ہے, قرآن پڑھیں گے حدیث پڑھیں گے تو اطاعت تو آئے گی, تمہیں سمجھ کیسے آئے؟ آواز آتی ہے اللہ کی طرف سے ان کذب عبدی, یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے, مجھے پتا نہیں. دنیا میں لوگ اس کو کہتے تھے. آگے لفظ کیا ہے؟ البسوہ لباس النار, یہ تین چادروں کے بھی لائق نہیں, اس کو جہنم کا لباس پہنا دو. افرشو لہو فراش النار, یہ زمین پہ لٹایا گیا ہے, زمین بھی ٹھنڈی ہے, نہیں اس کے نیچے جہنم کے انگارے بچھا دو. فیضیق علیہ قبرہ, اور اس کی قبر آپس میں ملنے لگ جاتی, اس کو ایسی بھیجتی ہے حتی تختلف اضلاعہ, اور اس کی ہڈیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جاتی ہیں. اللہ ذوالجلال کے فرشتے پھر کیا کرتے ہیں؟ فیضرب بمطارق من حدید ضربہ بین اذنی, دو کانوں کے درمیان اسے گرز مارتے ہیں فرشتے, اور اتنا بڑا ہتھوڑا ہے, لو ضرب بها جبل لکان ترابا, اگر کسی پہاڑ پہ مار دیا جائے تو مٹی بن کے ریزہ ریزہ ہو جائے. یہاں کیوں ماریں گے وہ؟ بین اذنی. آج کی سائنس کا ریولوشن اپنی جگہ, ارتقائی اس کے سلسلے اپنی جگہ. آج سائنس بھی بتاتی ہے کہ انسان کا دماغ سامنے نہیں ہوتا, سوچ جو پہ چوٹی جو ہے, اور جو انسان کا میموری کارڈ جو اللہ نے لگایا ہے عقل سوچ, وہ یہاں ہی ہے. کیوں مارتے ہیں؟ تم نے اس عقل کا استعمال صحیح نہیں کیا. وقت ہے آج لائلگ نہ بنو. حدیث کے لفظ دو یاد رکھو, لا تکونو امعہ, لائلگ نہ بنو. وقت تینوں انفسکم, اپنا کو منہج, اپنا کو گھر بناؤ, وطن بناؤ. وہ کیا ہے؟ القرآن والسنہ, قرآن اور حدیث یہ میرا منہج ہے, قرآن اور حدیث یہ میرا منہاج ہے, یہ میری زندگی کا دستور ہے, یہ کرکلم ہے جس کی روشنی میں مجھے اپنے اعمال بنانے ہیں, مجھے اپنی نیکیاں بنانی ہیں, مجھے اعمال اللہ کے سامنے بچوانے ہیں. کس لیے انسان اتباع اور اطاعت سے دور ہوتا ہے؟ میں صرف آپ کو نمبر لکھوا دیتا ہوں, ٹائم چونکہ مکمل ہو چکا ہے. سب سے پہلی وجہ ہے جہالت. جاہل انسان اتباع اور اطاعت کی طرف نہیں آتا. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, قرآن کہتا ہے تم ایسی بات کہتے ہو اللہ پر جس کا تمہیں علم نہیں ہے, کہتے ہیں بس اس کی بات مان لو, اللہ نے تو نہیں کہا. دوسرا سبب ہوتا ہے نفس کی پیروی. قرآن کہتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, جو اپنی خواہش کا غلام ہوتا ہے اس کی بات نہ مانو, نفس کا جو پیروکار ہے اس کی اطاعت نہ کرو. تیسری بات ہے, تیسرا سبب ہے شبہات. جب شبہات انسان کو پڑ جاتے ہیں تو پھر وہ قرآن و حدیث سے دور ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں, اللہ نے قرآن کو اتارا ہے اور اس میں آیات محکمات بھی ہیں اور مشابہات بھی ہیں, اور مشابہات میں پڑتا وہ ہے جس کے دل میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے. چوتھی بات عقل پر اعتماد کرنا، قرآن و حدیث کی بجائے اپنی عقل کو جو ہے وہ حقیقت کل کہہ دینا، یہ لوگ بھی اتباع اور اطاعت سے دور رہتے ہیں، لائلک بن جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھ سے بڑا کون عقل مند ہے، جبکہ اللہ حضور جلال نے پیغمبر سے بڑھ کے کسی کو عقل نوازا ہی نہیں ہے. پانچویں بات، تعصب اور عصبیت کی وجہ سے بھی قرآن و سنت سے انسان دور ہوتا ہے، کہتا بھی میرے بڑے نے کہا ہے میں نہیں مانتا. قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب کہا جاتا ہے اس کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، نہیں ہم تو اتباع کریں گے جیسے ہم نے اپنے بڑوں کو پایا. قرآن کی بات ہے. تو عصبیت اور تعصب سے بھی انسان اتباع اور اطاعت کا راستہ اس سے دور ہو جاتا ہے. چھٹی بات، برے لوگوں کی صحبت اور مخالطت کی وجہ سے بھی انسان اتباع اور اطاعت سے دور ہوتا ہے. قیامت کو انسان کہے گا یوم یعض الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا ہائے کاش میں نے رسول کی بات مانی ہوتی. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلان کو دوست نہ بنایا ہوتا، یہی مجھے دور لے کے جاتا تھا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وكان الشیطان للانسان خذولا، قرآن بھی تھا، قرآن سے اس میرے دوست نے مجھے دور کیا، اور اللہ فرماتے ہیں شیطان تو ذلیل کرنے والا ہی ہے. بات تو دوست کی ہو رہی تھی، شیطان کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ جو قرآن و حدیث سے دور کرتا ہے وہ دوست نہیں، وہ دوست کی شکل میں شیطان ہی ہوتا ہے. قرآن کے الفاظ کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو ذلیل کرتا ہے، اور بات دوست کی ہو رہی ہے. ساتویں بات، کافروں سے جب انسان مشابہت کرنے لگ جاتا ہے اور ان پہ اعتماد ہو جاتا ہے تو اتباع اور اطاعت ترک کر دیتا. یقین کر لیں قرآن نے کہہ دیا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، یہودیوں سے بڑھ کے مسلمانوں کا دنیا میں کوئی دشمن نہیں. انسان یہ کہے کہ یہودی ہمارے دوست بن جائیں گے اور ہمارے مددگار بن جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کی سٹیٹمنٹ ہے، اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی. آپ نے وہ شخص جو تھا تو یہودی جو موت بکائی ہے وہ مسلمان کیوں ہوا؟ اس نے کہا میں نے اس آیت کو پڑھ کے اسلام قبول کیا ہے کہ 1400 سال ہو گئے ہیں، کوئی ایک سال ایسا نہیں آیا کہ یہودیوں نے مسلمانوں کی دشمنی نہ کی ہو، میں اس آیت کو پڑھ کے مسلمان ہوا ہوں کہ اللہ نے سچ کہا ہے. اس آیت کو پڑھ کے مسلمان ہوں. آٹھویں بات، جس دن انسان اتباع اور اطاعت کا راستہ چھوڑتا ہے، ضعیف حدیثوں من گھڑت قصوں پہ اعتماد کرنے والا بھی اطاعت اور اتباع سے دور ہو جاتا. حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، ایسے لوگ آئیں گے دجال کذاب قسم کے لوگ، یأتونکم من الاحادیث، اور وہ تمہارے پاس ایسی حدیثیں گھڑ کے لائیں گے، ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، میرے صحابہ نہ تم نے سنی ہے مجھ سے نہ تمہارے باپ دادا نے سنی. فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ، ان سے بچ جانا اور بیان کرنے والوں سے بھی بچ جانا، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں نہ ڈال دیں. پتہ یہ چلا جو حدیث صحیح نہیں ہوتی وہ گمراہی کی طرف لے جاتی اور فتنہ پیدا کرتی ہے. صحیح حدیث اور قرآن ہی فتنوں سے بچاتا ہے اور گمراہی سے بچاتا ہے. اب قصہ بنا ہوا ہے، لوگ سن رہے ہیں اور شیئر کر رہے ہیں، بھائی یہ کہاں لکھا ہے؟ تو ضروری ہے بتانا کہاں لکھا ہے. میں جو کہہ رہا ہوں بھی آپ میرے لیے تو محترم ہیں، لیکن آپ آئندہ سے نبوت آپ پہ آ گئی ہے، دوبارہ اعلان نہ کرنا، لوگ تو مار دیں گے آپ کو، یہ خفیہ اعلان ہے. بھی آپ بتاؤ، قرآن کی بات ہے تو مان لیتے ہیں، حدیث کی بات ہے تو مان لیتے ہیں. قصہ آپ نے گھڑا کہ ایسے ہو گیا جی، ایسے ہو گیا، تو ہر بندہ قصہ گھڑ کے اس کو دین بنا لے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا، جو ضعیف اور من گھڑت حدیثی اور قصے بناتے ہیں ان کے پیچھے لگنے والے بھی اتباع اور اطاعت سے دور رہتے ہیں. نویں بات، غلوف کرنے والا بھی، تشدد کرنے والا بھی اتباع سے دور رہتا ہے. غلوف کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لوگوں ایاکم والغلوف، دین میں غلوف نہ کرو، سختی نہ کرو، تشدد نہ کرو. افراط و تفریط نہ کرو، بڑھاؤ چڑھاؤ نہیں، فانما اهلك من كان قبلكم الغلو، تم سے پہلی قومیں ہلاک ایسی ہوئی. آپ نے پھر مینشن کیا لا تطرونی كما اطرت النصارى ابن مریم، مجھے بھی اتنا بڑھاؤ چڑھاؤ نہیں جس طرح عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑھا چڑھا کے اللہ کا بیٹا بنا دیا، مینشن کر دیا. اور آج تشدد دیکھیے، کتنے لوگ کہتے ہیں کہ یہی ہے جو وحی کی صحیح جو ہے وہ شناخت کرتا ہے، جو اس نے کہا وہ ٹھیک ہے. نہیں، وہ ٹھیک ہے جو یہ قرآن بیان کرے گا، جو حدیث بیان کرے گا. میں ہوں یا آپ ہوں، دنیا کا کوئی فرد ہو، اگر اس کی رائے قرآن اور حدیث کے مخالف ہے تو غلط ہے، ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس لیے خلوص سے بچنا چاہیے، افراط و تفریط سے بچنا چاہیے. اور آج تشدد نے کس طرح صراط مستقیم سے لوگوں کو دور کیا، یہ داعش، یہ خارجی، یہ ظالم، یہ خود کو حملے کرنے والے کون ہیں؟ غلوب کرنے والے، تشدد کرنے والے، دین کا نام لے کر دین کی دھجیاں اکھیڑنے والے. کون سا دین ہے جو کہتا ہے معصوم بچوں کو مارو؟ دکھائیے کہاں لکھا ہے. دین تو اتنا پاکیزہ دین ہے، میں تو کبھی یہ حدیث سناتا بھی ہوں اور سوچتا ہوں اور پڑھتا بھی ہوں، میرے رب نے کتنا یہ پیارا دین بنایا ہے کہ کافروں سے لڑائی کرو. لا تقتلوا شیخاً فانیاً، میرے صحابہ کافروں سے بھی لڑتے بوڑھے آدمی کو نہ مارنا، ولا امرأة، کسی عورت کو نہ مارنا، تم کسی بچے کو نہ مارنا. جو ہتھیار پھینک دے تم نے اس کو نہیں مارنا. کس کے ساتھ بات ہو رہی ہے؟ کافر سے جب لڑائی ہو. یہ کون سا دین ہے کہ بندہ مارے بھی مسلمانوں کو اور معصوم بچوں کو اور عورتوں کو اور کہے کہ میں دین اختیار کیے بیٹھا؟ یہ غلو ہے. اور امت کی گردن جھکائی ہے تو اس تشدد اور غلو اور خارجی ذہن نے دوڑائی. اسلام اس سے بری ہے، اسلام اس سے بری ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ چڑیا سے بھی رحم کرے اللہ اس پہ بھی رحم کرتا ہے. جو اونٹ پہ سواری کرتا ہے، سواری کرنے میں اس کو چھوڑ دو، وہ بھی چارہ کھا لے، وہ بھی آخر جاندار ہے. اسلام تو نرمی پسند ہے. یہ الگ بات ہے، ان جوشیلے اور غلو کرنے والے نوجوانوں کی وجہ سے دشمن یہودی اور عیسائی کہنے لگ گیا ہے کہ مسلمان ہوتی دہشت گرد ہے. اور مسلمان پریشان ہے؟ مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا، مسلمان تو امن پسند ہوتا ہے. دسویں اور آخری بات، جب علماء خاموش ہو جائیں حق بیان کرنے سے، علم کو چھپا لیں، تب بھی انسان اتباع اور اطاعت سے دور ہو جاتا ہے. جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس قرآن ہے اور حدیث سے بیان کیوں نہیں کرتا؟ بیان کرے لوگوں کو یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. ذمہ داری عالم کی ہے، خاموشی کس لیے؟ اور قرآن کہتا ہے ان الذین یکتمون ما انزل من البینات والہدا من بعد ما بیناہ للناس بالکتاب، وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں جو اللہ رب العزت نے ہدایت اور بینات نازل کی ہیں، اس کے بعد کے لوگوں کو بیان کر دیا گیا ہے اور کتاب میں اللہ نے اس کو اتار دیا ہے، ایسے لوگ کون ہیں جو چھپاتے ہیں دین کو؟ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان پہ اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے. تو یہ 10 ایسے اسباب ہیں جس سے انسان اتباع اور اطاعت سے دور ہوتا ہے. اللہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. میری دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں زندگی کے آخری سانس تک اپنی اور اپنے محبوب کی اطاعت والی زندگی نصیب فرمائے. ہر قسم کی بدعت، عصبیت، مخالفت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. جس طرح آج جہاں آپ تشریف فرما ہیں، اللہ عزوجلال آپ کو جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے ساتھ رفاقت نصیب فرمائے، اپنی اولادوں اور اپنے والدین کے ساتھ اللہ آپ سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ایک چھوٹا سا سوال ہے جو موضوع کے متعلق ہے. اگر ایک مقلد شخص یہ کہے کہ ہم تقلید تو کرتے ہیں چاروں مذاہب میں سے کسی ایک مذہب کے امام کی، امام ابو حنیفہ، مالک، احمد بن حنبل، شافعی، لیکن اگر ان کی بات حدیث کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اوور آل ان کے مذہب کی اتباع کرتے ہیں، تو کیا اس قسم کی تقلید جائز ہوگی؟ تعریف آپ نے پڑھی ہے، تقلید کا مطلب ہوتا ہے بغیر دلیل کے کسی کی بات کو مان لینا. ہمیں حکم کیا ہے؟ اتبع ما اوحی الیہ, جو وحی آئی ہے اس کی اتباع کرو. دلیل اللہ نے وحی پورا قرآن نازل کیا ہے, اس کو چھوڑ کے کس کی بات مانے؟ اور سوال لکھنے والے سے میں ادبن گزارش کروں گا, جن چار اماموں کا نام لیا ہے رحمت اللہ علیہ کہا کریں. دیکھیں یہ منہج ہے, آپ کسی بھی نیک انسان کا نام لیتے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, بے ادبی نہیں ہونی چاہیے. امام مالک رحمت اللہ علیہ, امام شافعی رحمت اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ, یہ منہج ہے. تقلید اور بدعت سے بچانے کا مقصد بدتمیزی سکھانا نہیں ہے, ادب نہیں چھوڑا کرتے. میں سوال کا ایک چھوٹا سا جواب دیتا ہوں, شاید آپ کے کام آ سکے, دلائل آپ نے سن لیے. چار امام ہیں, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, یہ 80 ہجری کو پیدا ہوئے ہیں. میرے ساتھ ذرا دو منٹ چلیے گا, کب پیدا ہوئے ہیں؟ 150 کو یہ اللہ رب العزت کے پاس تشریف لے گئے. کتنے سال زندہ رہے؟ 70 سال. امام مالک رحمت اللہ علیہ 93 کو پیدا ہوئے ہیں, اور 179 کو یہ اللہ کے پاس گئے ہیں. کب پیدا ہوئے اور کب فوت ہوئے؟ 179. کتنے سال زندگی تھی؟ 86. یہاں بیٹھے اختلاف ہو گئے تو امت کا کیا بنے گا؟ 86. امام شافعی 150 کو پیدا ہوئے ہیں اور 204 کو فوت ہوئے ہیں. کتنے سال ان کی عمر ہوئی؟ رحمہ اللہ. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ 163 کو یہ پیدا ہوئے ہیں, اور 143 تک اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا, اور یہ اللہ کے پاس چلے گئے. ایک سوال میں کروں گا, کسی بندے کی رائے, کسی بندے کی سوچ, اس میں میچورٹی کب آتی ہے؟ 2 سال کی عمر میں؟ 6 سال کی عمر میں؟ بولے نہیں, آپ نے تو بہت دور لے گئے, 40 سال نہ کریں. چلو علماء کہتے ہیں 25 سال بھی رشد کی عمر ہے, میں کہتا ہوں 20 سال ہی کر لو. ویسے تو نبوت آئی ہے تو 40 سال کے بعد ملنا. اگر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 80 ہجری کو پیدا ہوئے, تو چلو ہم کہتے ہیں 100 تک اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی, علم دیا, ان کے فالوورز جو بنے 100 تک, ان کو لوگ کیا کہنے لگے؟ یہ حنفی ہے. ایسی بات ہوئی نا. امام مالک اگر 93 کو پیدا ہوئے ہیں تو 20 سال داخل کیجئے, 113 تک فالوورز بنے, تو کیا بن گئے لوگ؟ مالکی. بات سمجھ رہے ہیں؟ امام شافعی اگر 150 کو پیدا ہوئے ہیں تو 170 تک لوگوں نے بات مانی, تو فالوورز بنے, ان کو کیا کہنے لگے؟ شافعی. امام احمد بن حنبل 163 کو اگر پیدا ہوئے ہیں تو 183 تک لوگوں نے ان کی بات کو سمجھا ہوگا, مانا ہوگا, انہوں نے منوایا ہوگا, تو لوگ ان کو کیا کہنے لگے؟ تو 100 کہ لگ بھگ لوگ اپنے آپ کو کچھ کہلوانے لگے, یہ ہیں حنفی. 113 کو مالکی, 170 کو شافعی, اور 183 کو بولے. اچھا, پیدا کب ہوئے تھے امام ابو حنیفہ؟ 80 ہجری سے پہلے کتنے حنفی تھے؟ مالکی, شافعی, حنبلی. جواب دیجئے. یہ اللہ کے پیارے بندے جو امام تھے ائمہ اربعہ, ان کی پیدائش سے پہلے لوگ کون تھے؟ مسلمان تھے. میں 2 سوال سمجھانے کے لیے کروں گا. ہم کہتے ہیں جب تک ہم کسی کے مقلد نہیں بنتے, کسی مذہب کو نہیں مانتے, جنت نہیں ملے گی. بتائیں صحابہ اور تابعین جو 100 ہجری تک زندہ رہے, جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ کیوں جائیں گے؟ وہ تو کسی مذہب کی طرف نہیں تھے, کیوں جائیں گے وہ؟ اللہ نے جنت کے اعلی درجے تو تیاری صحابہ کے لیے کیے ہیں جن کے لیے قرآن میں اللہ ڈگریاں اتاری ہیں. اس کا مطلب یہ نکلا اگر نعوذ باللہ کوئی کہہ دے کہ وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے کیونکہ وہ ان کسی بھی سیکٹ اور فرقے سے تعلق نہیں رکھتے تھے, اگر صحابہ نہیں جائیں گے تو پھر کوئی بھی نہیں جائے گا, اور اگر وہ جائیں گے اور وہ مسلمان تھے, کوئی جھگڑا نہیں تھا فرقے کا, آج آپ بھی مسلمان بنیں, سب کا احترام کریں, لیکن قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں, اللہ کی رحمت اس کے فضل سے آپ بھی جنت میں جائیں گے. اللہ کے وعدے, میں نے آپ کو بڑا آسان راستے سمجھایا ہے, کسی کو یہ بات یاد رہے تو اللہ کے فضل سے آپ کو بھی پریشان نہیں ہوں گے. اور میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, زندگی میں کسی پہ لان تان نہ کریں, جب کسی امام کا نام آئے رحمہ اللہ رحمت اللہ علیہ, لیکن وہ خود کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, اذا صح الحدیث فہو مذہبی, میری جب بات اس صحیح حدیث کے مخالف ہو, صحیح حدیث میرا منہج ہے, میری بات نہ ماننا, ہم ان کی بات بھی نہیں مانتے. امام مالک کہتے ہیں ہر شخص کی بات رد کی جا سکتی ہے لیکن اللہ کے رسول کی بات رد نہیں کی جا سکتی. امام شافعی اور احمد بن حنبل, امام شافعی بھی کہتے ہیں صحیح حدیث میرا مذہب ہے, امام احمد بن حنبل نے تو بات ہی ختم کر دی, وہ کہتے تھے اذا قلت قولا يخالف قول رسول اللہ, جب میری بات اللہ کے رسول کے مخالف ہو تو جان لینا ان عقلی قد ذهب, میں مجنون ہو گیا ہوں, ہم اس کی بات بھی نہیں مانتے. اس لیے ان سب کا احترام, ان کی عظمت کو مانو, لیکن بات وہ مانو جو اللہ کے رسول نے کی ہے. میں مسئلے کی وضاحت کر دوں, یہ سارا ہے نا, اس کا مسئلہ کرنا سنت ہے نا, مسئلہ کے بغیر وضو نہیں ہوتا. میں نام نہیں لوں گا, کچھ کہتے ہیں کہ آدھے سر کا مسا کر لے تو مسا ہو جائے گا, کیوں جی کس نے کہا, فلاں فلاں نے کہا ہے, ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک. دوسرا کہتا ہے چار انگلیاں اگر بھگو کے آپ سر پہ لگا لیں مسا ہو جائے گا, اچھا جی ٹھیک ہے, چونکہ بہت بڑے انسان نے کہا ہے. تیسرا کہتا ہے ربع الراس, چوتھائی حصہ سر کا اگر اس پہ ہاتھ لگ جائے تو مسا ہو جائے گا, ہم کہتے ہیں سب نے ٹھیک کہا, ہم سے کروڑ ہاں درجے وہ افضل تھے, صرف اتنا بتاؤ محمد مصطفیٰ نے مسا کیسے کیا. حدیث کھول کے سامنے رکھ دیں, صحابی کہتے ہیں مسح الرأس کلہ, کل کا مطلب کیا ہے, آپ نے تو پورے سر کا مسا کیا, اختلاف ختم ہو گیا نا, نہ ہمیں گالی دینے کی ضرورت ہے اور نہ ہی جائز ہے اور نہ ہی ایسا مسلمان کو کرنا چاہیے, ہم کیا کہیں گے, سب محترم ہیں لیکن میں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کل کا مطلب سارا ہے. اللہ کے سر شفر الرأس بھی کہہ سکتے تھے آدھا سر, اللہ کے سر رب الرأس بھی کہہ سکتے تھے سر کا چوتھائی حصہ, اللہ کے سر اربعۃ اصابع, ان کو عربی آتی تھی, وہ بولتے تھے وہ چار انگلیاں بھی کہہ سکتے تھے, نہیں کہا. جب اللہ کے سر کے صحابی نے کہا ہے کہ آپ نے پورے سر کا مسا کیا, پھر آپ نے کر کے دکھایا, بدا بمقدم رأسی, سر کے شروع سے شروع کیا, ثم ذهب بهما الى قفاه, گدی تک واپس لے گئے, ثم ردهما الى المكان الذي بدا منه, پھر اسی طرح واپس لائے. اب یہ پورے سر کا مسا ہوا ہے کہ آدھے کا, کہ چوتھائی حصے کا, کہ چار انگلیوں کا, یہ ایک حقیقت ہے. اگر آپ سچے دین کی طرف جانا چاہتے ہیں وہ یا قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے, اور کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ اس پہ ہی زندہ رکھے اور اس پہ ہی ہمیں اپنے پاس بلائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کائنڈلی ایک دو اناؤنسمنٹس ہیں ضروری, یہ آپ پہلے سن لیں پھر ذرا پلیز اٹھیے گا. ابھی نیکسٹ جو سنڈے کو یہاں پہ آ رہا ہے یکم اپریل, تو یکم اپریل کو